أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہانہ درس تعلیم و تربیت کی اس 53 نشست میں الحمدللہ ہم آج یہاں حاضر ہیں، اور یہ سلسلہ درس قرآن الحمدللہ آج 53 نشست ہے۔ اس نشست کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الرحمن سے ہوا چاہتا ہے۔ میں محترم قاری جناب قاری عبد المالک صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الرحمن سے آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔ ایک گاڑی جس کا نمبر AKL 972 ہے، باہر ڈسٹربینس کی وجہ سے، وہ گاڑی کی وجہ سے کافی ڈسٹربینس ہو رہا ہے، جن حضرات کی وہ گاڑی ہے برائے مہربانی اس کو سائٹ میں کر دیں، بڑی مہربانی۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به لا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل وأخرجني مخرج صدق وجعلني وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مس الشر كان يوسى. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم.
ابھی آپ کے سامنے تلاوت کلام الرحمن قاری عبد المالک صاحب فرما رہے تھے. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں محترم ثنا خاں جناب الحاج محمد زبیر مکی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانۂ عقیدت پیش فرمائیں. الحاج محمد زبیر مکی صاحب.
صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبی میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، عقبی میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو در پا کے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے گرتے ہوں کو مژدہ سجدے میں گرے مولا گرتے ہوں کو مژدہ سجدے میں گرے مولا رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے 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 گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے
نبیر اعلی حضرت کا کلام پیش کر دوں منور
میری آنکھوں کو میرے شمس دوہا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس دوہا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس دوہا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفے دوتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفے دوتا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے نبی مختار تارے کل ہیں جس کو جو چاہے گلے طیبہ میں مل جاؤں گلوں سے مل کے کھل جاؤں گلے طیبہ میں مل جاؤں گلوں سے مل کے کھل جاؤں حیات جاودانی سے مجھے یوں آشنا کر دیں حیات جاودانی سے مجھے یوں آشنا کر دیں عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دیں مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دیں مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دیں ہر ایک موج بلا کو میرے مولانا خدا کر دیں ہر ایک موج بلا کو میرے مولانا خدا کر دیں میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دیں میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دیں جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں
ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں کہ جو یہ کلام پڑھنے والے ہیں سننے والے ہیں سنو یہ پیغام عام کرو اعلی حضرت کیا ہے پیغام
جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں
کہتے ہیں بہت سے لوگوں کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پلٹ کے پیچھے دیکھنا کیا تجدید وفا کیا تو کہتے ہیں سنو اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغام احمد رضا یہ ہے مفہوم سمجھ لو اس کا بنیاد اس کی یہ ہے کیا
نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں
اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اعلی حضرت نے بھی یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی حدیث پاک کا مفہوم دوسرے مصرعے میں بتا رہے ہیں
نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دیں پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دیں پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دیں مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دیں بلاؤں کو جو میری خود گرفت تارے بلا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس دوہا کر دے.
منقبت کے چند اشعار سن لیجیے. اعلی حضرت نے جو منقبت لکھی غوث پاک کی،
واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارا سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارا سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریما تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریما تیرا، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد.
آخری شعر پیش کر رہا ہوں، مقطع سنیے گا اس کے بعد. اعلی حضرت کہتے ہیں جو بغداد کے کتے ہیں وہ میری قسمت پہ قسم کھاتے ہیں، میری قسمت کی قسم کھا رہے ہیں. کیوں؟ ایسی کیا بات ہے مجھ میں، میں تو ہندوستان میں اور میری قسمت کی قسم کھا رہے ہیں بغداد کے کتے. سنیے ایسی کیا بات اعلی حضرت اپنے لیے کہہ رہے ہیں، ایسی کیا بات ہے اعلی حضرت.
میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا.
ابھی آپ کے سامنے الحاج محمد زبیر مکی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت پاک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرما رہے تھے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہماری یہ آج درس تعلیم و تربیت کی 53rd نشست ہے جو ہمارے پیر و مرشد حضرت شیخ الاسلام محمد عبد الجلیل نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور میرے والد گرامی محمد طاہر معرفانی قادری نوری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے اسال ثواب کے لیے منعقد کی جاتی ہے، اور اس میں حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب قادری دامت برکات مولا علیہ الحمدللہ بڑی پابندی کے ساتھ یہاں درس قرآن ہمیں دیتے ہیں. اور ہم اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اپنی زندگی کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں مختلف صورتوں سے کیا ہمیں دین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دیا گیا وہ حضرت قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں پیش فرماتے ہیں اور ہم اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے حضرت الحمدللہ اسی ماہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے تشریف لے جا رہے ہیں حرمین طیبین. تو ہم دل کی گہرائیوں سے حضرت کو خوش آمد مبارکباد پیش کرتے ہیں اور حضرت سے التجا ہے کہ وہاں جا کر ہم سب کے لیے ضرور دعا فرمائیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام پیش کریں. اور ایک بات اور بتاتا چلوں کیونکہ آئندہ حضرت کچھ تاخیر سے تشریف لائیں گے انشاءاللہ, تو حضرت کا جو آئندہ ہمارا آنے والا درس ہے وہ یکم جون کی بجائے 8 جون کو انشاءاللہ منعقد ہوگا اسی جگہ. 8 جون بروز منگل انشاءاللہ اسی جگہ نماز عشاء یہیں ادا کی جائے گی اور اس کے بعد اسی ترتیب سے یہ پروگرام چلے گا. صرف ایک ہفتہ ہم نے اس میں تاخیر کی ہے تو آپ حضرات نوٹ فرما لیں. اس کے بعد اس کے علاوہ درس قرآن کی ایک اور محفل جو درس تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہماری کے ڈی اے آفیسرز سوسائٹی میں منعقد ہوا کرتی ہے محترم جناب ریاض شیخ صاحب کے دولت قدے پر, تو انشاءاللہ B94 بلاک بی کے ڈی اے آفیسرز سوسائٹی نیشنل اسٹیڈیم کے پیچھے انشاءاللہ بروز جمعرات جو کہ ہر انگریزی ماہ کا پہلی جمعرات کو منعقد ہوتا ہے پروگرام, انشاءاللہ وہاں بھی ٹھیک 9 بجے حضرت عشاء کی نماز کی امامت فرمائیں گے. 6 مئی بروز جمعرات انشاءاللہ پرسوں آپ حضرات وہاں بھی تشریف لائیں اور اپنے دلوں کو درس قرآن کی برکتوں سے رحمتوں سے منور فرمائیں. اب میں بلا تاخیر حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں.
الحمد للہ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذو العفو الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن ادلہ فہو الترید البعید يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين انيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا وشهيدنا سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باواز بن محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر و انہ خیر خلق اللہ کلیہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، ہم عقیدہ نبوت کے حوالے سے آج تیسری نشست میں ہیں. عقیدہ نبوت کے مختلف گوشے، مختلف زاویے اور عقیدہ نبوت سے وابستہ مختلف نظریات اور عقائد، ان تمام نظریات جو عقیدہ نبوت سے شاخ در شاخ نکلتے ہیں، پھر سے سن لیجئے. عقیدہ نبوت سے، منصب نبوت سے متعلق، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے متعلق، نبی کی رسالت سے متعلق جو عقیدے شاخ در شاخ اس سے جاری ہوتے ہیں، اور نبوت کی مختلف انداز میں منصب نبوت کی حیثیت، اور عقیدہ نبوت کے حوالے سے اس کے نظریات کے مختلف گوشے، مختلف پیرایوں سے اور مختلف جہت سے جو ثابت ہوتے ہیں، دراصل ان تمام مجموعے کے ساتھ اگر نبی کی ذات کو قبول کیا جائے تب عقیدہ رسالت متحقق ہوتا ہے، اور جب عقیدہ رسالت متحقق ہوتا ہے اس وقت جا کر بندہ مومن اور مسلمان ہوتا ہے. تو کلمہ محمد رسول اللہ کے چند تقاضے ہیں اور منصب نبوت کے چند تقاضے ہیں. منصب نبوت کے چند تقاضے ہیں، عقیدہ رسالت کے چند تقاضے ہیں، عقیدہ نبوت کے چند تقاضے ہیں. جب تک ان تمام تقاضوں کو دل و جان سے قبول نہ کیا جائے اور اپنے دل کے اندر اس حقیقت کو جاگزین نہ کیا جائے، اس وقت تک بندہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اس وقت تک عقیدہ رسالت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور کلمہ توحید کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. اور کلمہ صرف زبان سے پڑھ دینے کا نام نہیں، بلکہ اس کو تمام شرائط، تمام قواعد، تمام ضابطے، تمام تقاضوں کے ساتھ اس کو اقرار کرنا اور دل سے اس کو قبول کرنے کا نام کلمہ توحید پر عمل ہوتا ہے اور ایمان ہوتا ہے. تو عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ نبوت، جو اپنی ضرورت کے اعتبار سے سب سے پہلا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی نبی کو چھوڑ کر خدا کی توحید کو مانے تو وہ موحد تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو موحد کہہ کر خطاب نہیں کیا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، مومن کہہ کر خطاب کیا ہے. تو مومن کہتے اس کو ہیں جو پہلے نبی کی ذات کو قبول کرے، پھر نبی کی ذات سے جو عقیدہ نکل رہا ہے، نبی جو عقیدہ بتا رہا ہے، پھر اس کو اس لیے قبول کرے کہ یہ نبی بتا رہا ہے. تو نبی کی ذات کو واسطہ، رابطہ جان کر جب ان تمام عقیدے کو مانا جاتا ہے تب وہ عقیدہ رسالت بنتا ہے، اور تب وہ دین بنتا ہے، تب وہ مومن بنتا ہے، اور وہ تمام ایمان کے تقاضوں کو ماننے والا ہوتا ہے. لہذا جو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت کے اندر کہ مومن اور موحد میں فرق ہے. موحد کہتے ہیں خدا کو ایک ماننے والا، اور مومن بھی خدا کو ایک ہی مانتا ہے، لیکن دونوں میں باریک سا فرق یہ ہے کہ موحد، خدا کو ایک ماننے والا وہ شخص جو اپنی عقل سے، اپنے استدلال سے، اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد سے جب وہ خدا کو ایک مانتا ہے تو اسے موحد کہا جاتا ہے کہ خدا ایک ہے، جو اپنی عقل کے تمام تقاضوں کو ادا کر لیتا ہے، اپنی علمی صلاحیتوں کو بروئے کار لے آتا ہے، اور جب اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اب میرے ضمیر، میرا فطرت، میری عقل اس بات کی متقاضی ہے اور میں اس پیغام حق کو قبول کر رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تو جب وہ فطرت کے ذریعے، جب وہ ضمیر کے ذریعے، جب وہ اپنے عقل کے ذریعے خدا کو مانے تو وہ موحد ہوتا ہے، اور اسی عقیدے کو جب نبی کی زبان سے لے تو مومن ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی شخص اپنے ضمیر اپنی فطرت کے ذریعے خدا کو ایک مانے لیکن جب نبی سامنے موجود ہو تو اس کی رسالت کو قبول نہ کرے، اور نبی کو چھوڑ کر خدا کو ایک مانے تو پھر وہ ابلیس قرار پاتا ہے، اور جو نبی کے ذریعے خدا کو ایک مانے وہ جبریل قرار پاتا ہے۔ لہذا موحد اور ایمان یہ دونوں کی ایک مثال، موحد اور مومن کی مثال میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ ایمان کے تقاضوں اور اس کی شرعی بحث کو سمجھنے کے لیے بڑی معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں توحیدی بننے نہیں کہا، اللہ نے ہمیں مومن بننے کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے نبی کی زبان کے ذریعے، اور اس سے پہلے وہ نبی پر ایمان لاتا ہے، اور پھر نبی کے ذریعے جتنے عقیدے ثابت ہو جاتے ہیں سابق انبیاء سے متعلق، کتابوں سے متعلق، قرآن سے متعلق، قیامت سے متعلق، وہ تمام عقیدے جب وہ نبی کی زبان سے قبول کرتا ہے تب وہ مومن قرار پاتا ہے۔ تو ایمان کے اندر نبی کی ذات ایک اہم ذات ہے، بنیادی ذات ہے۔ جب تک تصور نبوت بلکہ جب تک عقیدہ نبوت کو تمام تقاضوں سے قبول نہ کیا جائے اس وقت تک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی کام نہیں آ سکتا، اللہ اللہ کرنا بھی کام نہیں آ سکتا۔ اللہ اللہ کرنا جب کام آئے گا جب عقیدہ نبوت کو اس کی تمام حیثیت تمام درجوں کے ساتھ قبول کیا جائے، جب نبی کی شخصیت ہمارے نزدیک مسلم ہو جائے گی ان تمام فضائل کے ساتھ جو نبی کے لیے ضروری ہے، ان تمام کمالات کے ساتھ جو نبی کے لیے ضروری ہے، ان تمام درجوں کے ساتھ جو نبی کے لیے ضروری ہے، جب نبی کو ہم اس کے تمام درجوں کے ساتھ، اس کے تمام کمال کے ساتھ، اس کے تمام فضائل کے ساتھ، ان کے تمام مرتبوں کے ساتھ جب نبی کو مانیں گے تو تب نبی کا عقیدہ اور نبی کے قبول کرنے کا عقیدہ متصور ہوگا اور کھڑا ہوگا اور قائم ہوگا، اور اس وقت پھر نبی کی ذات سے اللہ کے دین کو لیں گے، تب توحید قائم ہوگی جب ایمان قائم ہوگا۔ اسی لیے عقیدہ نبوت سے متعلق صرف یہ کہنا کہ میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، یہ ان تمام بحثوں کا اور ان تمام تقاضوں کا، ان تمام درجوں کا نچوڑ تو ہے، لیکن ہم نے اس طرح سے قرآن کو یہاں پر بھی اور ریاض صاحب قبلہ کے گھر پر بھی ہم نے جو اس کو مختلف پیرائے سے کھولا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ نبوت کے جو ضروریات ہیں، پھر عرض کر دوں، نبوت کے جو ضروریات ہیں، نبوت کے جو لوازمات ہیں، اس کے ذریعے نبی کا کلمہ جب پڑھا جاتا ہے تو اس وقت بندہ نہ نبی کا گستاخ ہو سکتا ہے، نہ نبی کا بے ادب ہو سکتا ہے، جب وہ نبی کا کلمہ اس کے تمام تقاضوں شرائط اور درجہ بندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اسی ہی ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ گستاخ ہو جائے، اور نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود بندہ نبی کی بے ادبی کرے؟ دراصل وہ سمجھتا ہے کہ بس محمد رسول اللہ کہنے سے حق ادا ہو گیا ہے، جبکہ کلمہ محمد رسول اللہ ان تمام حقوق کا ترجمان ہوتا ہے، ان تمام شرائط کا حاصل ہوتا ہے، اور ان تمام عقیدے جو نبوت کے ذات کے ساتھ متعلق ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو نتیجہ تو ہم ذکر کرتے ہیں لیکن جس کی بنا پر وہ نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے اس کا انکار کرنے کی بنا پر بندہ گستاخ ہو جاتا ہے، بے ادب ہو جاتا ہے اور اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے صوفیہ اجلہ اکابر علماء مفسرین نے جب بھی تصور نبوت کو پیش کیا ہے تو نبوت کے لوازمات کو پیش کیا کہ نبی کون ہوتا ہے، صرف رسول کہنے سے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ جن بنا پر، جن بنیادوں پر رسالت کی عمارت قائم ہے ان بنیادوں پر، ان ضروریات پر عقیدہ رکھنا، ایمان لانا پہلے ضروری ہے۔ یہ تو پھر نتیجہ آگے ظاہر ہوتا ہے کلمہ پڑھنے کا، لیکن اس سے پہلے نبی کے جو درجے ہیں اس کو قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کلمے کے ساتھ ساتھ یہ نبی کی شان بھی ذکر کی ہے، فرمایا لا نفرق بین احد من رسل، نبی کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایک نبی کو مانو تو دوسرے کا انکار کرو۔ فرمایا دیکھو یہ قانون ہے، اگر صرف کلمہ پڑھ دینا، نبی کا صرف کلمہ پڑھ دینا، محض کلمہ پڑھ دینا، یہی اگر ذریعہ نجات ہوتا تو رب کریم پھر وہ تقاضے اور آداب کو ذکر نہ کرتا، بلکہ فرماتا ٹھیک ہے تم نے کلمہ پڑھ دیا لہذا تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ نہیں، اب کلمہ پڑھنے کے ساتھ رب کریم اس کے تقاضے بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر بلا تشبیہ، اگر ہمارے والد ٹھہرتے ہیں، ان کی ذات سے کئی تقاضے ہوتے ہیں، ان کا حکم ہم نے ماننا ہوتا ہے، ان کو بزرگ و برتر تصور کرنا ہوتا ہے، ان کی محبت اور تعظیم اپنے حرز جام بنانی ہوتی ہے، کوئی ایسا عمل ہم نے نہیں کرنا ہوتا ہے جن سے ان کو تکلیف پہنچے، کوئی کوئی ایسی حرکت کا ایسا قول ہم نے نہیں بولنا ہوتا جن سے ان کو تکلیف پہنچے، ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے جو ان کے مرتبے اور ان کی شان کے خلاف ہو۔ تو دیکھیں، ایک والد کہنا، ایک والد کہنے کے ساتھ جو تقاضے جس کے ہم پابند ہو جاتے ہیں، سمجھ گئے، سمجھ رہے ہیں آپ، ایک باپ کہنا اور والد کہنے کے بعد جن تقاضے کا ہم پابند ہو جاتے ہیں، جب ان پابندی کے ساتھ والد کہا جائے تو والد کہنا قبول ہوگا۔ کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، لیکن ان کی بے ادبی کی جائے، میرے والد صاحب ہیں، میں ان کا کہنا نہیں مانتا، میرے والد صاحب ہیں، میری نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، میرے والد صاحب ہیں، تو انسان ہے، ان کو کیا مانا جائے، ضروری ان کو ماننا۔ تو اب صرف والد کہنا کیا کام آئے گا؟ کہ والد کہنا وہاں پر گویا کہ کیا تصور پدری اور عقیدہ پدری کا کوئی نظریہ وہاں پر ظاہر ہوگا؟ نہیں، لوگ کہتے ہیں اگر والد کہہ رہے ہیں تو تقاضے بھی تو ادا کرو، والد کہہ رہے ہیں تو ان کے درجے کو بھی تو مانو، والد کہہ رہے ہیں تو ان کے تقاضوں کو بھی مانو بلا تشبیہ۔ تو جہاں محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، اگر رسول کہا ہے تو پھر تقاضے بھی مانو، رسول کہا ہے تو ان درجوں کو بھی تسلیم کرو، رسول کہا ہے تو ان شرائط کو بھی تقسیم کرو، اور رسول کہا ہے تو رسول کا جو پورا ضابطہ ہے اور جو پورا تقاضا ہے ان تقاضوں کو ادا کہہ کر اگر رسول کہو گے تو عقیدہ رسیات قائم ہوگا۔ محض زبان سے رسول کہنا، بعد میں جناب جو ہے کہ وہ علم پر اعتراض کرنا، ان کی شانوں میں اعتراض کرنا، ان کے نسب پاک پر اعتراض کرنا، ان کو ایک اجنبی تصور کے طور پر پیش کرنا، ان کو اپنے درجے میں لا کر رکھ دینا، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو عقیدہ نبوت کے خلاف ہوتی ہے، جس پر میں نے والد کی ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے بہت نیچے آ کر۔ اور میں سمجھتا ہوں اس مثال سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ والد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ان کے آنکھیں، ان کے آگے نظریں جھکی ہونی چاہیے، والد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ان کے ہر قول کو مانا جائے اور کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جن سے ان کی دل آزاری ہو جائے، اور ان کو اپنے کنبے کا، اپنے گھر کا بڑا تصور کیا جائے، اور ان کے ادب کو اپنے اوپر لازم کیا جائے۔ یہ والد کہنے کے تقاضے ہیں، اگر ان تقاضوں کو کوئی وعدہ ادا نہ کرے اور یہ کہے میرے والد ہیں تو پھر یہ والد کہنا تو پھر بیکار ہی ہوا۔ اسی طرح جب تک نبوت کے تقاضوں کو ادا نہ کیا جائے تو نبی کا کلمہ پڑھنا بھی پھر کسی کام نہیں آ سکتا۔ منافقین نے کلمہ پڑھا تھا، تقاضے ادا نہیں کیے تھے، اس لیے۔ اور آپ کہیں گے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ اللہ اللہ صرف کرتے تھے، لیکن نہیں، سورہ منافقون اگر آپ دیکھیں تو اٹھ کر ساری بات واضح ہو جاتی ہے کہ اذا جاک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ اے محبوب، جب تیرے پاس منافقین آتے ہیں، جب تیرے پاس منافقین آتے ہیں، تو یہ سورہ منافقون کی ابتدا ہو رہی ہے نا 28 بارے میں، اذا جاک المنافقون قالوا، محبوب جب تیرے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو یہ سب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، نشہد ایک گواہی کا صیغہ ہے، جب یہ کہا جائے میں شہادت دیتا ہوں، تو شہادت کا لفظ اس لیے بولا جاتا تاکہ جملے سے وہم ختم ہو جائے، ایسے ہی ہے نا، ذرا آگے سے رسپانس دے مجھے، ایسے ہی ہے نا کہ شہادت کا جب لفظ کہا جاتا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ ایسا کہہ رہا ہوں۔ لیکن منافقین جب حضور کے سامنے آتے تھے تو صرف شہادت کا لفظ نہیں کہتے تھے کہ نشہد، بلکہ ایک اور تاکید لاتے تھے، شہادت کا لفظ خود کلمے کے اندر ایک تاکید ہے، کلمے سے وہم اور شک کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ محبوب، تیرے صحابہ تو تیرا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن منافقین تو تیرے ماننے کے لیے بڑی شہادتیں پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اذا جاک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک، اور لفظ بے شک بھی ایک گواہی ہے، لفظ بے شک بھی ایک شہادت ہے، لفظ بے شک بھی کلمے کو مؤکد کر، بے شک میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، بے شک آپ نے ٹھیک کہا۔ تو یہ لفظ بیش انا جو ہے، یہ خود جملے کے اندر سے وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، یہ خود جملے کے اندر سے شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو نشہدو شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، انا بھی شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، اور آگے وہ کہتے ہیں لرسول اللہ، رسول کے اوپر وہ لام فتح کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لرسول، لرسول، لام زبر لا، لرسول، یہ لام تاکید ہوتا ہے، لام تاکید، اس کا معنی تو ضرور، کیا ہوتا ہے؟ ضرور۔ تو ضرور کا لفظ بھی، میں ضرور ٹھیک کہہ رہا ہوں، تو ضرور کا لفظ بھی جملے سے شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو تین تاکیدیں اللہ نے ذکر کی، کتنی؟ تین تاکیدیں۔ فرمایا اذا جاک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ فرماتا محبوب یہ جھوٹے ہیں، اللہ نے آگے ذکر کیا کہ یہ کیا ہے، یہ اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں، اس لیے کہ تجھے رسول کہہ دینا اور ضرور بضرور آپ رسول ہیں، بے شک آپ رسول ہیں، ضرور آپ رسول ہیں، یہ جب تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک رسالت کے تقاضے ادا نہ کیے جائیں۔ فرمایا محبوب، اگر یہ رسول کہتے ہیں تو پھر تیرا ادب کیوں نہیں کرتے؟ رسول کہتے ہیں تو تیرے علم کی وسعت کو قبول نہیں کرتے؟ رسول کہتے ہیں
تو تجھے اپنی مثل کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو جب رسول کہتے ہیں تو تیری بالادستی قبول نہیں کرتے، تیرے اعزاز کو قبول نہیں کرتے، تیری تکریم کو قبول نہیں کرتے، تیرے مقام کے علوف کو قبول نہیں کرتے۔ تو محبوب اگر یہ قیامت تک بھی رسول رسول کہتے رہے تو ان کا رسول رسول پڑھنا قبول نہیں ہوگا، جب تک عقیدہ رسول کو اور زبان سے رسول کہنے کے تمام تقاضوں کی ادائیگی کے ساتھ رسول نہ کہا جائے۔ جس طرح میں نے والد کی مثال آپ کے سامنے کی، پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ میرے والد صاحب ہیں لیکن میں ان کا حکم نہیں مانتا، یہ میرے والد صاحب ہیں، میرے نزدیک ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ میرے والد صاحب ہیں، کام وہ کرنا جو دل آزاری کا ہوا۔ تو یہ والد کے جو والد تو کہا زبان سے لیکن اس کے تقاضے ادا نہیں کیے، تقاضے ادا نہیں کیے۔ تو یہ نجی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو بزرگ کہیں اور اس کا کہنا نہ مانے، تو لفظ بزرگ کہنے سے ہم نے اس کو مانا نہیں جب تک تقاضے ادا نہ کیے جائے، اور تقاضے ادا کر کے جب منصب کا ذکر کیا جائے تو وہ بات قبول ہوتی ہے۔ لہذا یہ درس جو ہم نے شروع کیا ہے عقیدہ نبوت کی وضاحت کے حوالے سے، میرے دوستوں، وہ اس لیے کیا ہے کہ جب ہم زبان سے رسول کہتے ہیں تو ان تقاضوں کو بھی ہم ذکر کریں اور لائیں سامنے کہ نبوت کے لوازمات کیا ہیں، نبوت کے شرائط کیا ہیں، نبی کے لیے کیا کیا چیز ماننا ضروری ہے، تاکہ اس کو ہم مان کے جب نبی کو مانیں گے تو وہی کلمہ خدا کی بارگاہ مقبول ہوتا ہے۔ اور یہ تقاضے اور یہ ضابطے اللہ نے خود ہمیں بتائے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر صرف یہ کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم رسولوں پر ایمان لائے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، فاضل بریلوی نے یہی بات تو تمہید الایمان میں کی ہے کہ صرف اللہ کہنے سے بات ختم ہو جاتی ہے، بعد میں اس کے لیے کس بھی مانو، بعد میں اس کے لیے برائی بھی مانو، اور پھر کہیں ہم تو لا شریک کہہ رہے ہیں۔ تو جب تک تقاضا ادا کر کے خدا کو نہیں مانو گے تو بات پوری نہیں ہوگی۔ اب کفار و مشرکین بھی اللہ رب العالمین کی الوہیت کے قائل تھے اور وہ کہتے تھے الہ اعظم وہی ہے جس نے دنیا بنائی ہے، لیکن وہ تھک گیا ہے، لیکن وہ تھک گیا ہے، ہمارے بتوں کو خدائی دے دی ہے۔ عقیدہ توحید میں بھی اگر آپ آ جائیں تو وہ کہتے تھے کہ الہ واحد وہی ہے لیکن وہ تھک گیا ہے، زمین آسمان بنا کر اس نے ہمارے بتوں کو گویا کہ خدائی دے دی ہے۔ تو یہ خدا کہنے کا تقاضا ہوا، بولے اس لیے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اگر پڑھ بھی رہے تھے اور وہ عرفات کے میدان میں آ کر لا شریک کہہ بھی رہے تھے تو لا شریک کہنا ان کا مقبول اس لیے نہیں ہوا کہ اگر خدا کو لا شریک کہہ رہے ہو تو تقاضے ادا کر کے کہو۔ تو یہ عقیدہ نبوت میں بھی ہے، یہ عقیدہ توحید میں بھی ہے، یہ دنیا بھر کے سارے نظریات میں ہے۔ جب آپ کسی کو درجہ دیتے ہیں تو اس درجہ بندی کے اندر جو چیزیں شامل ہیں اس کو آپ نے قبول کرنا ہوتا ہے، ان تمام شرائط اور ذات کے لیے جو درجے ہیں، اس ذات کے لیے جو کمالات ہیں، اس ذات کے لیے جو اختیارات ہیں، اس ذات کے لیے اکرام و تکریم کے جو مراحل ہیں، جب تک ان تمام چیزوں کو قبول کر کے ان کے منصب کی گواہی نہ دی جائے تو وہ صرف جھوٹ اور فراڈ ہو سکتا ہے، ایمان اور محبت نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے، قرآن نے اسی چیز کی وضاحت ایک دوسری جگہ پر بھی کی ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں، سب سابقہ امت جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، حضرت عیسیٰ پر ایمان لائی، لیکن انہوں نے بندر بانٹ شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی، حضرت موسیٰ کے ماننے والوں نے کہا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے لیکن ہم حضرت موسیٰ کو نبی مان رہے ہیں۔ اب دیکھو، نبی کو مان رہے ہیں، نبی کو بولے مان رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت موسیٰ ہی نبی ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے دور کے جو یہودی تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم حضرت عزیر کو مانتے ہیں، حضرت عزیر کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ اور وہ نصرانی جو تھے انہوں نے کہا جی ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں جیسے خدا نے کہا ویسے ہی مانیں گے، لیکن عزیر کو نہیں مانیں گے، موسیٰ کو نہیں مانیں گے۔ اب دیکھیں، نبی کو مان رہے ہیں لیکن نبی کو ماننے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جو جو نبی بن کر آیا ان سب کو ماننا ہوگا۔ اب اگر کوئی کہنا نہیں ٹھیک ہے، کلمہ پڑھنے سے بندہ دیندار ہو جاتا ہے، تو وہ تو حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ ہی رہے تھے، وہ تو حضرت موسیٰ کا کلمہ بولے پڑھ ہی رہے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کر رہے تھے۔ تو ایک نبی کی نبوت کو قبول کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر سارے نبیوں کو مانا جائے۔ تو دیکھیں، بات تقاضے پر آئی تو اللہ رب العالمین نے نبوت کے تقاضے فرمائے کہ لا نفرقو بین احد من رسلی۔ دیکھو، جب ایک نبی کو مانو تو دوسرے کی نبوت کا انکار مت کرنا، دوسرے کی نبوت کا انکار مت کرنا۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ نبی کو نبی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نبی آئے ہیں تمام کی نبوت کو قبول کیا جائے۔ چلو، نبوت کو قبول کر لیا، لیکن اب یہودی یہ کہنے لگے کہ جناب ہمارے نبیوں کا رتبہ جو ہے وہ رسول اللہ سے افضل ہے۔ نصرانی کہنے لگے کہ ہمارے نبی کا جو رتبہ ہے وہ رسول اللہ سے افضل ہے۔ اب دیکھو، وہ نبی کو مان بھی رہے ہیں، رتبہ بھی دے رہے ہیں، لیکن جو تقاضا ہے اس تقاضے سے ہٹ کر، نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ نبوت میں سب سے عظیم نبی سرکار ہیں، اور تقاضا اس بات کا ہے کہ جو فضائل آپ کو دیے گئے وہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے. تو لہذا اگر کوئی شخص یہودی اگر حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ رہا تھا اور اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد اگر حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کیا تو دراصل اس نے حضرت موسیٰ ہی کا انکار کر دیا, کیونکہ نبوت کے تقاضے پورے نہیں کیے. تو اس کا کلمہ پڑھنا صرف ایک نفاق تھا, ایک دھاندلی تھی, ایک چرب زبانی تھی. کیونکہ اگر تم نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھا تھا تو پھر سارے نبیوں کو ماننا تھا. تو حضرت عیسیٰ کا انکار, حضرت عیسیٰ کا انکار نہ ٹھہرا بلکہ حضرت موسیٰ کا بھی انکار ٹھہرا. اور جب عیسائیوں نے یہ کہا کہ جناب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے نبی جو ہیں عیسیٰ وہ سب سے افضل ہیں, تو اللہ رب العالمین نے ان کو تنبیہ کی, فرمایا کہ اب عیسیٰ کے ماننے کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ چلو تم عیسیٰ والے کہیں کہ ہم عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں, محمد رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, لیکن ہم فضیلت دیتے ہیں اپنے نبی کو. تو خدا نے ان کو وہاں پر اصلاح فرمائی, فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض, تمہیں کس نے کہا کہ سب ایک جیسے ہیں, ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. لہذا ایک بات میں بتاؤں, نبی کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ایک تقاضا تو یہ ادا کیا جاتا ہے کہ سارے نبی پر کلمہ پڑھا جائے ایک بار, سارے نبیوں کو مانا جائے ایک بار, اور پھر نبی کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ اس بات کو بھی تسلیم کیا جائے کہ نبیوں میں اللہ نے فضیلت کے درجے رکھے ہیں. فضیلت کے درجے تقاضے جو قرآن ذکر کرتا ہے کہ تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض, کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. تلک رسول فضلنا, کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. فرما منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, کہ بعض کو ہم نے کلام کر کے فضیلت دی ہے اور بعض کے درجے ہم نے بڑھائے ہیں. تو یہ فضیلت جو ذکر کی جا رہی ہے یہ عقیدہ نبوت کے ضروریات ہیں, یہ عقیدہ نبوت کی تقاضے ہیں. اگر کوئی نبیوں کی فضیلت کا انکار کر کے پھر نبی کو مانے تو وہ نبی کو نہ ماننے والا ہوا, وہ ایک نبی کو مان کر دوسرے کا انکار کرے تو وہ سرے سے نبی کو ماننے والا نہ ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ صرف نبی کا کلمہ پڑھنا ذریعہ نجات نہیں بلکہ نبوت کے تمام تقاضوں کے ساتھ نبی کا کلمہ پڑھنا یہ عقیدہ نبوت ہے. اب دیکھیں حضور کے پاس کچھ لوگ آئے جس میں حضرت عبداللہ بن سلام اور دیگر لوگوں کا بھی نام آتا ہے, وہ حضور کے پاس آئے اور سرکار سے کہنے لگے کہ ہم ایمان لا رہے ہیں آپ پر. یہ میں تقاضوں پر ذکر کر رہا ہوں اور آپ کے ذہن کو میں جو کلیئر کر رہا ہوں, جو پوائنٹ میں نے آپ کے ذہن میں رکھنا ہے, جو عقیدہ آپ کے ذہن میں رکھنا ہے, وہ یہ ہے کہ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے. آئیے کلمہ پڑھیے, آئیے کلمہ پڑھیے. کلمہ پڑھنا, کلمہ پڑھانا یہ کافی نہیں جب تک اس کے تقاضے ادا نہ کیے جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عقیدہ نبوت کے ساتھ جو شرائط, جو لوازمات, جو تقاضے آ جاتے ہیں, جب تک اس کا اہتمام, اس کا احترام, اس کا انصرام اور ان تمام عقیدوں کو قبول کر کے, ان تقاضوں کو قبول کر کے جب تک عقیدہ نبوت کو قبول نہ کیا جائے تو محض کلمہ پڑھنا ذریعہ نجات نہیں ہو سکتا. محض کلمہ پڑھنا, زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا, محمد رسول اللہ کہنا, یہ محض اتنے جملے کہنا یہ ایمان نہیں. جب تک کہ توحید کے تقاضے اور رسالت کے تقاضوں پر یقین نہ ہو اور ان تقاضوں کو دل میں بٹھا کر اس پر یقین کر کے جب تک ان کلمے کی کا اقرار نہ کیا جائے, اس وقت تک نہ اقرار قبول ہے نہ تصدیق قبول ہے. اس کو میں قرآن ہی کے, میں قرآن ہی سے حل کر رہا تھا. سورہ بقرہ کی میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی, لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ تقاضے بیان کیے جا رہے ہیں. کیا بتایا بیان کیے جا رہے ہیں؟ بولو. وہ لوگ کہتے ہیں جی کلمہ ہی تو پڑھ رہے ہیں نا جناب, اب کلمہ پڑھنے والا تو نیک ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھا جائے کہ کلمہ پڑھ کے وہ تقاضا بھی ادا کر رہا ہے. اگر کلمہ پڑھ رہا ہے اور پیچھے سے حضور کے خلاف لکھ رہا ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے اور حضور کے علم پر بہتان باندھ رہا ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے حضور کے نسب پر تنقید کر رہا ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے حضور کے والدین کی گستاخی کر رہا ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے حضور کے اہل بیت کی گستاخی کر رہا ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے حضور کے صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ کلمہ پڑھنا کام نہیں آیا. اس لیے کہ کلمہ پڑھنا تھا تو کلمے کو پھر اپنے تمام افراد کے ساتھ پڑھنا تھا, اس عقیدے کے تمام افراد کے ساتھ اس کو ادا کرنا تھا, اس کے تمام تقاضے, اس کے تمام لوازمات کو ساتھ میں لے کر آنا تھا. جس طرح کہ میں پاکستانی ہوں تو پھر آپ کو اس کی سرحد کا بھی احترام کرنا پڑے گا, یہ اس کا تقاضا. میں پاکستانی ہوں تو پھر آپ کو جناب اس ملک کے ہر ذرے ذرے کا احترام کرنا پڑے گا, اس کے قانون کا احترام کرنا پڑے گا. پھر آپ کو یہاں پر غداری نہیں کرنی پڑے گی کہ کبھی آپ سفر کر کے کسی دوسرے ملک گئے اور اپنے ملک کی برائی کرنا شروع کر دی یا راز بیچنا شروع کر دیے. انہوں نے کہا اس سے کیا ہوتا, میرے پاس شناختی کارڈ بھی موجود ہے, میرے پاس پاکستان کا پاسپورٹ بھی موجود ہے. انہوں نے کہا جناب یہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ملک کے تمام تقاضوں کے ساتھ آپ وفا کریں. صرف یہ کہنا کہ میں پاکستانی ہوں یہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تمہارا عمل ملک کے تمام تقاضوں کو پورا نہ کر رہا ہو. سمجھ رہے ہو؟ تو یہی چیز جو ایک رٹ لگائی جاتی ہے نا، بس کلمہ پڑھ لیا بات پوری ہو گئی. میں اس کو تھوڑا اور کلیئر کرتا ہوں تاکہ یہ عقیدہ نبوت پر ہماری بحث چل رہی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جب حضرت ابو بکر صدیق منصب خلافت پر آئے ہیں، توجہ ہے، منصب خلافت پر آئے ہیں، لوگ کہتے ہیں فاضل بریلوی نے بڑی شدت کی ہے. میں نے کہا شدت نہیں کی ہے، انہوں نے روح عقیدہ بتایا ہے، اور کسی نے خوب کہا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے جب تک اس کے تقاضے ادا نہ کیا جائے، جب تک اس کے تقاضے بولے ادا نہ کیا جائے. یہ کہا جائے کہ اللہ ایک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، اللہ ایک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ مالک کل ہے، وہ قدرت مستقلہ اور علم مستقلہ اسی کا ہے، یہ اس کے تقاضے ہیں. لیکن کوئی کہے کہ خدا ہے لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے پاؤں بھی دباؤں، معاذ اللہ، تو یہ خدا کو ماننا ہوا؟ ہوا. ایسے بہت مقرر پھرتے ہیں جن کو آپ اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں کہ جناب یا اللہ تو زمین پر آ میں تیرے پاؤں دباؤں، یا اللہ تو زمین پر آ میں تیرے گرد گھوموں، اور پھر کہے جی لا الہ الا اللہ، تو یہ تقاضا ادا ہوا؟ بولے تقاضا ادا ہوا. اس لیے کہ جب خدا کو آپ نے ایک کہا تو صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں، جب تک توحید کے تمام تقاضے اور عقیدہ الوہیت اور توحید الوہیت اور توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت، اس کے تمام تقاضے ادا نہ کیے جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں کس پوائنٹ کو ہم لے کر چل رہے ہیں؟ اس کو لے کر چل رہے ہیں کہ محض کلمہ کار پڑھنا کافی نہیں، اور محض کلمہ پڑھنا ایمان نہیں، جب تک کہ اس کے تقاضے ادا نہ کیے جائیں. تقاضے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عقیدے کے اعتبار سے، ایک تعلیم کے اعتبار سے. میں تعلیم کی بات نہیں کر رہا، میں نظریے کی بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں تعلیم کی نہیں بات کر رہا، میں نظریے کی بات کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیے، حضور خلیفہ بلا فصل، ہم اہل سنت کا نظریہ ہے، اس کو بھی سن لیجیے. انشاءاللہ ہم عقیدے کو لے کر چل رہے ہیں تو صحابہ کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے، اور ابھی انشاءاللہ العزیز اس کے بعد کا مہینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مل کر کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی گویا کہ وفات کا ہے. تو ہمارا کیونکہ یہاں پر کسٹم لان میں جو سلسلہ چل رہا ہے وہ تو عقیدہ نبوت کا چل رہا ہے، ریاض صاحب کی طرف بھی چل رہا ہے، کیونکہ عقیدہ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، تو کچھ موضوع کو ہم نے وہاں کے لیے رکھا، کچھ موضوع کو یہاں پر رکھا ہے، تاکہ چند درسوں کے اندر اس کا احاطہ کیا جائے، اور وہ ضروری لوازمات جس کے ذریعے ہمارے ایمان محفوظ رہے گا ان نظریے کو ذکر کیا جائے. ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، آپ کی افضلیت، اور آپ سے متعلق جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجد حبیبیہ کے اندر تفصیل کے ساتھ وہاں پر نظریے کو ایک یا دو درسوں پر مشتمل کر کے تفصیل سے انشاءاللہ ذکر کریں گے. خیر، میں یہاں پر یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بلا فصل ہے اہل سنت کے نزدیک، اور اہل سنت کے نزدیک یہ نظریہ بھی سن لیجئے کہ یہ جو ترتیب خلافت ہے نا، ترتیب خلافت، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں میری گفتگو؟ یہ ترتیب خلافت جو ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، یہ صرف خلافت کی ترتیب نہیں ہے، ہر اعتبار کی ترتیب ہے. اس میں جو پہلا ہے وہ ہر اعتبار سے پہلا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے آپ کی؟ جو پہلا ہے وہ ہر اعتبار سے پہلا ہے، جو دوسرا ہے وہ ہر اعتبار سے دوسرا ہے، جو تیسرا ہے وہ ہر اعتبار سے تیسرا ہے، جو چوتھا ہے وہ ہر اعتبار سے چوتھا ہے. یہ ترتیب اہل سنت کے نزدیک خلافت کی ہے، فضیلت میں، علم میں، ولایت میں، ہر چیز میں اس ترتیب کا خیال رکھا جائے گا، سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ اسی کو کہا جاتا ہے کہ فضیلت علی الاطلاق حضرت ابوبکر صدیق کی ہے. تو فضیلت علی الاطلاق یہ ایک اصولی جملہ ہے کہ مطلقاً علی الاطلاق، اور فضیلت کو اگر ایک جملے میں ذکر کر دیا جائے کہ فضیلت کا سمندر کوزے کے اندر جمع ہو جائے، تو اس کے مستحق صرف حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی، جو اہل سنت کے نظریہ ہے، اور الحمدللہ ہم سارے سنی یہاں پر بیٹھے ہیں. اسی کو اعلی حضرت نے ذکر کیا ہے، اسی کو امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز صاحب نے ذکر کیا ہے، اور اسی کو اوپر تک ہمارے تمام اکابر میں ذکر کیا ہے. اب سنیے ذرا، جو اس نقطے کو ہم لے کر چل رہے تھے کہ صرف کلمہ پڑھنا، صرف کلمہ پڑھنا، اور اس کے لیے آپ، اس کے لیے میری تقریر کی مزید معاونت کرے گی، اور آپ کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے آپ کلی مارکیٹ سے امام اہل سنت کی تمہید الایمان خرید لیجئے گا. کون سی کتاب؟ تمہید الایمان، جس کا پڑھنا ہر مسلمان پر میں کہتا ہوں لازمی ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے. تمہید الایمان لے لیجئے، اور ہمارے اس درس کو سن کر میں آپ کے ذہن پر ایک میدان بنا رہا ہوں اس کتاب کو سمجھانے کے لیے، تاکہ اس کی علمی ابحاث آپ کو یہاں پر سمجھ میں آ جائے، اور اس کے بعد جو وہاں پر دیگر گوشے، دیگر فضائل ہے، اس کتاب کے اندر آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے یہاں پر کہ ہمارا تقاضا نبوت کے اعتبار سے، عقیدہ نبوت کے اعتبار سے جو موضوع بن رہا ہے وہ یہ ہے میرے دوستو، کہ صرف کلمہ پڑھنا مل کر کہیں صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں، صرف کلمہ پڑھنا، دیکھیں نا صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں، اس لیے تو تفرقے ہو رہے ہیں، اس لیے تو فرقہ واریت ہو رہی ہے. اگر کلمے کے تقاضے ادا کر دیے جاتے تو پھر گروہ بندی نہ ہوتی. میرے گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ میرا مقصد کوئی اختلاف پیدا کرنا نہیں بلکہ اتحاد اور اجماع کی روش کی طرف آپ کو لانا ہے. کلمے کے تقاضے ادا نہ ہونے کی بنا پر تفرقہ ہوا ہے، سمجھ رہے؟ کلمے کے تقاضے ادا نہ ہونے کی بنا پر تفرقہ ہوا ہے، اور کلمے کے تقاضوں کو چھوڑنے کی بنا پر گویا کہ تفرقہ ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ممبر شریف کو اگر بوسہ لے لیا جائے تو لوگ بدعت کہتے ہیں، لیکن اپنے کسی مولوی صاحب کے گھٹنے اس کے کاندھے کو چوم لیا جائے تو اسے بدعت نہیں کہا جاتا. تو یہ وہی ہے کہ منصب نبوت کے تقاضے ادا نہ کیے گئے تو وہ چیزیں ہم نے اپنے بزرگوں کے لیے تو جائز رکھی ہے، نبی کے لیے شرک بنا دی ہے، نبی کے لیے اس کو حرام ہم نے بنا دیا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب شیطان ہمیں اس کے تقاضے ادا کرنے کی طرف نہیں لے جاتا. اس لیے میرے دوستو یہ اہم سبق ہے ہماری زندگی کا. کیا ہے یہ؟ ہماری زندگی کا اہم نصاب ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کو ورد کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ورد سے ایمان مضبوط رہتا ہے. اب یہ درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، یہ نعت خوانیاں ہو، یہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اس کا حاصل کیا ہے؟ کہ ایمان بچ جائے نا. اپنی علمیت ظاہر کرنا تو نہیں ہوتا، یہ گروہ بندی ظاہر کرنا تو نہیں ہوتا، محض مرید کرنا تو نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا کہ ایمان محفوظ ہو جائے. تو یہ وہ درس ہے جس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، اس سے ایمان محفوظ رہتا ہے، اس سے ایمان. تو اب آئیے پھر اس نقطے کی طرف کہ محض کلمہ پڑھنا ذریعہ نجات نہیں ہے جب تک اس کے تقاضے، مل کر کہیں سارے، جب تک اس کے تقاضے ادا نہ کیے جائیں. اس پر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، توجہ ہے، سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور آپ کے اذن سے اور آپ کے اشارے سے اور امت کے اجماع سے مسند خلافت بجل بگر ہوئے. آپ کا خلیفہ بننا، اللہ اکبر، اس وقت فتنوں کی انبار تھی. اس لیے کہ ایک گروہ تو وہ تھا جو کہتا کہ جب نبی انتقال کر گئے ہیں تو پھر دین کیا رہے گا، ایک تو ان کی صلاح تھی، ٹھیک ہے. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفر رفیق اعلیٰ سے چند دن پہلے ہی مسیلمہ کذاب جو تھا وہ حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی درجہ مانگا. سرکار نے جب اس کو انکار کیا کہ تو اس کے مستحق نہیں ہے تو بدبخت نے اپنے علاقے میں جا کر نبوت کا دعویٰ کر دیا اور معاذ اللہ اس نے یہ عقیدہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ نبوت جو ہے وہ میرے اور سرکار کے درمیان مشترک ہے. معاذ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے پر توقف اس لیے فرمایا تاکہ شان صدیق اکبر ظاہر ہو جائے. حضور چاہتے تو اپنے دور کے اندر اس کا قلعہ کما کر دیتے، حضور چاہتے تو اپنے دور کے اندر اس کی سرکوبی کر دیتے، حضور چاہتے تو اپنے غیرت مند صحابہ کو بھیج کر اس کو پیوند خاک کر دیتے، لیکن سرکار صدیق اکبر کی خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے ذمہ داری کو ابوبکر پہ چھوڑ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں اس حکمت کو؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. اب اس کو سنیے آپ، حضرت ابوبکر جیسی مسند خلافت پر آئے تو ایک فرقہ تو وہ تھا جس نے یہ کہا کہ جب نبی دنیا میں رہے نہیں تو اب دین کیسے بچے گا، ایک ان کی صلاح ضروری تھی. دوسرا وہ تھا کہ جو مسلمہ کذاب جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا اور وہ لوگوں کو اپنا شہدائی بنا رہا تھا، اس سے مقابلہ تھا. اور تیسرا یہ تھا کہ جو گرد و نواح مدینے کے ہی لوگ تھے اور گرد و نواح کے لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ہم زکات نہیں دیں گے. کیا کہا انہوں نے؟ اب سنیے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، کلمہ پورا پڑھیں گے. توجہ ہے، کلمہ پورا پڑھیں گے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الاخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت. کلمہ پورا پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کلمہ پورا پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پورا پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، صرف زکات نہیں دیں گے. صرف زکات؟ تو آپ بولیں گے اگر اس دور میں یہ ہوا ہوتا، کہتے بس تھوڑی سے انکار کر رہے ہیں نا، ہے تو مسلمان، ہے تو بات. تو اب دیکھیں کلمے کے تقاضے، توجہ چاہتا ہوں میں آپ، صحابہ کرام کی زندگی کی روش، یہ فکری جملے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اس کو صرف مزاح میں مت لے جائیے گا، بلکہ اس کو اگر آپ نے یاد رکھا ہے تو بزرگوں نے سینہ در سینہ اور تحریر در تحریر ان واقعات کو آگے بڑھایا ہے، کیونکہ یہی واقعات جو حصار بنتے ہیں، بنیاد بنتے ہیں، دائرہ بنتے ہیں ایمان کو رسمی سے بچانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور شیطان جو ایمان کی عمارت کے اوپر نقب لگاتا ہے، شغاف ڈالتا ہے، تو یہ وہ مضبوط حصار ہے جو شیطان کو قریب نہیں آنے دیتے. تو باپ دیکھیے وہ کیا کہتے تھے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، توجہ ہے، روزہ بھی رکھیں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، حضور کو آخری نبی بھی مانیں گے، مسئلہ ہی ختم ہو گیا، حضور کو نبی بھی مانیں گے، آخری نبی بھی مانیں گے، صرف زکات نہیں دیں گے. صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زکات کا انہوں نے انکار کر دیا کہ اب زکات حضور کے دور تک فرض تھی، اب نہیں ہے. یہ کہہ کہ جب پیچھے ہٹے حضرت ابو بکر نے ان کی صلاح کے لیے کام کیا، جب وہ نہ مانے تو آپ نے فرمایا ان کے ساتھ جہاد ہوگا. کیا فرمایا؟ توجہ ہے، کیا ہوگا؟ جہاد ہوگا. حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے حضور وہ کلمہ پڑھتے ہیں. توجہ سنیے، سارا مسئلہ یہاں کلیئر ہو جاتا ہے. حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے، حضرت ابو بکر سے کہا کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی گنجائش کریں. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر اس کے تقاضی بھی ادا کریں. کہیں سبحان اللہ، اس کے تقاضی بھی ادا کریں. اور عمر سن، تو زمانے جاہلیت میں بڑا بہادر تھا، اور آج دین کو سنبھالنے کی بات آئی تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی جرت مندانہ لہجے نے میرا شرح صدر کر دیا، اور میں نے کہا حضور گردن تو جا سکتی ہے لیکن ان سے زکات لے کر رہیں گے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ عمر تم میرے پاس یہ ہیرا لے کر آ رہے ہو کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو کلمہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنے گھر میں کلمے کی تختی لگانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا جماعت میں لے کر لے جانا کہا یہ کلمہ پڑھیے کلمہ پڑھیے، یہ مطلب ہے، یا کلمے کا ورد کروانا یہ مطلب ہے؟ کہ یہ محض یہ مطلب نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے ادا کیے جائیں. گھر میں لا الہ الا اللہ کی تختی لگانا بہت اچھا کام ہے، کلمے کا ورد کروانا بہت اچھی بات ہے، کلمے کی تکرار کرانا بہت اچھی بات ہے، ذکر کے حلقے اور مجالس منعقد کرنا یہ اللہ کو محبوب ہے، لیکن کب؟ جب اس کے تقاضے ادا کیے جائیں. حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو فرمایا زمانہ جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا اور اپنے مطلب کی بات کے لیے کسی کے بھی گریبان میں ہاتھ ڈال دیتا تھا، آج اب دین کی بقا کی بات آئی تو تم تاویل کرتے ہو. تو سن عمر میری بات، اگر ان کے گھر میں اونٹ کی ایک رسی تھی اور بعض روایت میں آتا ہے کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی زکات کا پڑا رہا، اس وقت تک میری تلوار نیام میں نہیں جائے گی جب تک وہ حاصل نہ کر لوں. تو باپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ قتال کیا، اور اس میں کئی لوگ گویا کہ اسلام سے وابستہ ہو گئے. تو حضرت گرامی، یہ تھا کلمہ کا تقاضا، کہ جب کلمہ پڑا ہے تو کلمے کے ساتھ جو عقیدہ نبی دے رہا ہے اس کو قبول کرنا ہے. اگر وہ زکات دینے میں سستی کرتے نا تو تھوڑی رعایت ہو سکتی تھی، یعنی ان کو کوئی زجر و توبہ کیا جاتا، لیکن انہوں نے فرضیت کا انکار کیا، اور فرضیت کا انکار نبی کا انکار ہے. نبی جو چیز بیان کر کے جا رہا ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، انہوں نے سرے سے فرضیت کا انکار کیا، تو فرضیت کا انکار گویا کہ نبوت کا انکار تھا، اور نبوت کا انکار خدا کے دین کا انکار تھا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نبی کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا کہ ہم زکات کو نہیں مانتے. تو زکات کی فرضیت بتائی کس نے تھی؟ نبی نے. تو زکات کی فرضیت کو ماننا یہ نبوت کے ایمان کے تقاضے میں تھا، لہذا ایک فرد کو بھی چھوڑ دیا تو یوں ہوا جس طرح اس نے رسول کو قبول ہی نہیں کیا ہے. تو میرے دوستو، یہ ہے ایمان کے تقاضے. کیا ہے بولے؟ ایمان کے تقاضے. میں پھر تھوڑا آگے لے کر بڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ایک اور آیت سورہ نساء سے عرض کرتا ہوں تاکہ یہ مزید اس بات. حضور کے پاس چند صحابہ آئے اور ان کے کچھ بھتیجے بھانجے بھی ان کے ساتھ تھے جو یہودی تھے. حضور کے پاس آئے، کہنے لگے حضور یہ ایمان لانا چاہتے ہیں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. کہا لیکن حضور ان کی ایک شرط ہے. کیا ہے بولے؟ ایک شرط ہے حضور، وہ اگر پوری کر دی جائے تو یہ مان لے آئے. اور اس وقت ضرورت تھی کہ چلو چھوٹی موٹی شرط ہو تو مان لینی چاہیے، ابھی تو دین بڑھ رہا ہے. کہتا ہے چھوڑے بات میں تو کمپرومائز ہو جانا چاہیے. ہم نے کہا جو بات صلاح کی وہاں صلاح ہونی چاہیے، اور جہاں صلاح نہیں ہے وہاں صلاح کرنا فتنہ ہے، اور جہاں صلاح ہو سکتی ہے وہاں صلاح نہ کرنا فتنہ ہے. یعنی جس کو کہا گیا نا کہ جہاں سختی کرنی ہے وہاں نرمی گناہ ہے، اور جہاں نرمی کرنی ہے وہاں سختی گناہ ہے. حضرت مجدد ثانی علیہ رحمت کو دیکھیں، وہ اکبر کو دوسرے انداز میں بھی سمجھا سکتے تھے، لیکن مسئلہ جب پانی سر سے گزر چکا اور اس نے عقیدوں پر حملہ کرنا شروع کیا تو حضرت مجدد صاحب پھر میدان عمل کے اندر آئے. اور اپنا کلیدی کردار ادا کیا، کیونکہ اس وقت اگر آپ نرمی کر جاتے تو دین ہم تک نہیں پہنچتا. اس وقت دین کو بچانے کا تقاضا یہ تھا کہ جناب وہاں پر سختی کی جاتی. اگر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ یزید کے مقابلے میں خاموش بیٹھ جاتے تو میں کہتا ہوں کہ پھر پورے دین کا نقشہ بدل جاتا اور دین کے اندر کئی رخنے پیدا ہو جاتے، کیونکہ اس وقت حضرت امام حسین کا نکلنا اور مقابلہ کرنا اور یزید کی خلافت و امارت کا انکار کرنا ضروری تھا، اور یہ مسئلہ اتنی شدت کا تھا کہ جان تو دے دی لیکن صلح نہیں کی، جان تو دے دی لیکن صلح نہیں کی. کوئی کہے گا اتنی شدت کی کیا ضرورت تھی، یہ تو بڑی شدت امام حسین نے فرمائی، اتنی شدت کی کیا ضرورت تھی. اگر وہ دنیا کا کتا ہوگا تو وہ کہے گا شدت ہے، لیکن اگر وہ خدا کا ماننے والا کہے گا تو وہ کہے گا قلندروں کا یہی طریقہ ہوتا ہے. جس کو اقبال نے کہا کہ ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریقہ. کہ جو سر کی بات ہوتی ہے، جو ماں کی عزت کی بات ہوتی ہے، اس میں کمپرومائز نہیں ہوتے ہیں، اور دین کی عزتیں تو ماں کی عزتوں سے زیادہ ہوا کرتی ہے. جو نظریات ہیں، جو عقائد ہیں، جو گستاخی کی باتیں، اس پر صلح کی بات نہیں ہو سکتی ہے. ہاں اس کا جو صلح کا طریقہ ہے توبہ کی صورت میں، دیگر اور صورتوں میں جب تک آ کر اس کو ادا نہ کیا جائے. اب آپ دیکھیے کہ کوئی حضرت ابوبکر سے کہے کہ اتنی شدت آپ نے کی ہے، ایسی اتنے فتنے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں سے ختم نبوت کا انکار ہو رہا ہے، یہاں سے کچھ لوگ مرتد ہو چکے ہیں، یہ تو آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں صرف زکات نہیں دے رہے ہیں نا، تو صرف ان کی اس ہیلے کو قبول کر لینا چاہیے. لیکن آپ دیکھیے اس جگہ پر شدت ضروری تھی. اگر حضرت ابو بکر اس جگہ پر شدت نہ فرماتے تو پھر اگلا دور آتا وہ نمازوں کا بھی انکار کرتے، کہتا ٹھیک ہے پچھلوں نے زکات کا انکار کیا، اگر وہ پھر بھی مسلمان رہا ہے تو ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پھر نماز کو بھی چھوڑو، پھر جناب دین کو بھی چھوڑو. یہاں تک کہ المختصر کہ معاذ اللہ پھر وہ تمام چیزیں جو دین کی معاون ہیں، محافظ ہیں، دین کا حصار ہے، وہ آہستہ آہستہ کچا ہوتا چلا جاتا، اور پھر بندہ محض کلمہ پڑھنے والا ہوتا اور دل میں اس کے اسلام موجود نہ ہوتا. تو اس لیے ہمارے ان بزرگوں نے اس مسئلے پر شدت فرمائی. اور ایک مسلم نظریہ میرے دوستو سامنے آیا کہ کہیں پر شدت کرنا ضروری ہے اور کہیں پر نرمی کرنا ضروری ہے. جہاں پر نرمی کرنی ہے وہاں شدت گناہ ہے، جہاں پر نرمی کرنی ہے وہاں شدت گناہ ہے، اور جہاں شدت کرنی ہے وہاں نرمی. اور جو یہ کہنا کہ نہیں 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 جناب شدت آپ بڑے متشدد ہیں، اس کا اگر کوئی مال کھا لینا تو بازار کے اندر سب سے پہلے وہ آستین چڑھا ہوا نظر آتا ہے اور بڑے غصے میں ہوتا لوگوں کو جمع کی ہو کہ اس نے میرا مال کھا لیا ہے، اس نے میرے مال کو ہتھیار لیا ہے. کس نے کہا جی اتنی شدت آپ کی؟ آپ تو کہتے ہیں شدت بڑی بری چیز ہوتی ہے اور غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور آپ نے اتنا غصہ کیا ہے، کہا جی میرا مال کھا گیا ہے. تو میں نے کہا آپ دیکھیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کا مال کھا لیا ہے تو وہ چور ٹھہرا، وہ چور ٹھہرا، وہ فراڈی ٹھہرا. تو اس وقت اگر اس کو نیکو سروکار مسجد کا امام بنا لیا جائے تو پھر تو پورے دین کا ستیاناش ہو جائے گا. تو لہذا اس کو چوری کہہ کر اس کی مذمت کی جائے تو دین کی بقا ہو جائے گی. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ چور کو چور کہا جائے اور جو نیک ہے اس کو نیک کہا جائے. یہ کہنا کہ جی جام سب ٹھیک ہوتے ہیں اور شدت نہیں ہونی چاہیے، تو شدت کون کر رہا ہے؟ ہر بندہ اپنے معاملات کے اندر متشدد ہوتا ہے. ٹھیک ہے اگر آپ کے جیب کے اندر کوئی ہاتھ ڈالے تو آپ ڈالنے دیں گے؟ آپ کا کوئی پرس لے تو آپ لینے دیں گے؟ آپ کے گھر کے دروازے کو توڑ کر اندر گھس جا کے باہر نکلو میں گھر میں رہوں گا آپ رہیں گے؟ تو اس وقت آپ کا رویہ شدت کا ہی ہوگا نا. اور کوئی کہے کہ نہیں جناب آپ تو بہت برے ہیں کہ آپ تو شدت کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ جواب کیا دیں گے کہ یہاں پر کیا، وہاں پر کیا نرمی سے گفتگو کی جائے گی، اس مسئلے کو نرمی سے ڈیل کیا جائے گا. تو یہ ہماری دنیا کا بھی اور دین کا بھی یہ مسلم قاعدہ ہے کہ کہیں پر نرمی کرنی ہے تو وہاں پر شدت کرنا گناہ ہے، اور جہاں پر شدت کرنی ہے وہاں پر نرمی کرنا گناہ ہے. اب دیکھیں نا قرآن نے کتنے واضح طور پر کہا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی کفار سے جہاد کرو اور منافقین پر شدت کرو. واغلظ علیہم کیا ہے؟ واغلظ علیہم، ان منافقین پر سختی سے شدت کرو. اب آپ کہیں گے شدت کرنے والا مسلح نہیں ہو سکتا، تو میں نے کہا قرآن کا انکار ہوگا پھر. تو قرآن کہتا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد عربی کے جو ماننے والے صحابہ ہیں وہ کافروں پر بہت شدید ہوتے ہیں، دین کے انکاریوں پر بڑا شدید ہوتے ہیں، اور جو دین کے مخلص ہیں ان پر بڑے کریم اور رحیم ہوتے ہیں. اسی کو اقبال نے کہا تھا نا، ہو حلقہ یارا تو بر ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل تو فولاد مومن. تو کہیں فولاد بننا مومن ہے، کہیں نرم ہونا مومن ہے. جہاں نرم ہونا ہے وہاں فولاد ہو گیا تو ایمان گیا، اور جہاں فولاد بننا تھا وہاں نرم ہو گیا تو ایمان گیا. اس لیے کہ جہاں نرم ہونا ہے وہاں نرمی دکھانا ہے، اور جہاں فولاد جیسا سخت ہونا ہے وہاں پر سختی دکھانا ہے. یہ زندگی کا وہ طریقہ حضرات گرامی جو دین کے اندر موجود ہے, جس کو ہم بظاہر یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں صلح ہونی چاہیے, شدت نہیں ہونی چاہیے. تو کس نے کہا ہے کہ شدت ہونی چاہیے؟ اگر وہ دین کے ضروری نظریات کا انکار کرے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر, آپ کی تعلیم پر, آپ کے صحابہ پر, آپ کے اہل بیت پر, آپ کے ذکر پر, آپ کی مدح سرائی پر, اگر وہ گویا کہ کنہیا کا جنم کہہ کر اس کو تشبیہ دے گا اور اس کو ہندوانہ رسم سے تشبیہ دے گا, تو کیا اس کو اٹھا کر کرسی پر بٹھایا جائے گا یا اس سے نفرت کی جائے گی؟ وہ نفرت کرنا دراصل اس کے فعل کی نفرت اس لیے ہوگی تاکہ اس کو یہ اصلاح کا ذریعہ ملے کہ داڑھی تو میں نے رکھا لیکن لوگ جو مجھ سے نفرت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ داڑھی میں خوبی نہیں ہے, خوبی دراصل ذات مصطفیٰ میں ہے. کہ جب تک میں ان کی تعریف کرتا رہا تو میری داڑھی کا احترام ہوتا رہا, اور جب میں نے ان کے احترام کو چھوڑا تو میری داڑھی کا بھی احترام ختم ہو گیا. تو دراصل شدت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ مرکز کا بھرم باقی رہے اور اسے بتایا جائے کہ تیری نمازوں کی وجہ سے تجھے صوفی نہیں کہہ رہے, اور تیرے سجدوں کی وجہ سے تجھ سے محبت نہیں کر رہے, اور صرف تیری داڑھی کی وجہ سے تجھے محبت نہیں کر رہے, بلکہ تجھ سے محبت ایسی ہو رہی ہے کہ تو توحید اور رسالت کے تقاضے ادا کر رہا ہے. اور اگر کوئی داڑھی رکھ کر توحید اور رسالت کے تقاضے ادا نہ کرے تو وہ داڑھی کا ادب نہیں کیا جائے گا, اس کے نمازوں کا ادب نہیں کیا جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کے تقاضے میں سے ہوتے ہیں اور عقیدے اور ضروریات کے تقاضے میں سے ہوتے ہیں. دیکھیں قرآن نے کیا کہا, والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی منافقین پر شدت کرو. یہاں پر علماء نے ایک بڑا پیارا قاعدہ لکھا ہے کہ حضور اتنے نرم دل ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, یہ اللہ نے کیوں کہا کہ منافقین پر شدت کرو, منافقین پر شدت کرو؟ تو یہ سید عالم کے اخلاق عالیہ کے اندر اتنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کو بھی محبت سے منانا چاہتے ہیں, محبت سے قریب لانا چاہتے ہیں, لیکن جس کے دل پر مہر لگ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق عالیہ کا ذکر کرتے فرمایا کہ پیارے میرے کہنے پر اس سے شدت کر, میرے کہنے پر اس سے شدت کر, واغلظ علیہم. تو اللہ رب العالمین نے خود حکم مرمت فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہاں پر نرمی نہیں پیارے, یہاں پر آپ نے شدت کرنا ہے. تو حضرات گرامی, یہ قرآن کے وہ تقاضے ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا یہ ضروری ہے. صراط الذین انعمت علیہم کو وہاں تک رکھنا اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو ان کی حیثیت دینا یہ ضروری ہے. اگر دونوں کو ملا دیا جائے تو پھر دین کی بقا نہیں رہ سکتی ہے, پھر ایمان سالم نہیں رہ سکتا ہے. اس پر میں آخری چند جملے جو تھوڑا سا وقت رہ گیا اس کو ذکر کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے میرے دوستو کہ حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور وہ ان کے کچھ رشتے دار بھائی بھتیجے بھانجے جو تھے وہ یہودی تھے, حضور کے پاس آئے کہنے لگے کہ حضور یہ ایمان لانا چاہتے ہیں. تو اس وقت تو ضرورت تھی مدینے کے اندر کہ جب یہودی مسلمانوں نے آیا ہے تو اس کے لیے تو خصوصی ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے جناب, جب تو آیا تو بہت ہٹ دھرم ہے اور تو حق کو دیکھ کر قبول نہیں کرنے والا ہے اور تیرے دلوں پر تو مہر لگی ہوئی, لیکن ان میں سے اگر کوئی نکل کر آیا تو اس کا خندان پیشانی سے اس کا استقبال کرنا چاہیے. تو یقیناً اسلام خندہ پیشانی سے استقبال کرتا ہے, لیکن کوئی اسلام کی بنیادوں کو ہی کاٹنے کے لیے آیا تو اس کا استقبال تو نہیں کیا جاتا, اس کا گویا کہ احترام تو نہیں کیا جاتا. آپ اگر اپنا سودا بیچ رہے ہیں, سودا بیچ رہے ہیں, نہیں بک رہا, آپ نے کہا ادھار میں بیچ دوں گا, آپ نے کہا ادھار میں بیچ دوں گا, تھوڑا سستا کر کے بیچ دوں گا, لیکن ایک فراڈی آیا اس نے کہا جناب میں دگنی قیمت اس پر دے دوں گا, مجھے آپ ایک دن کے ادھار پر دے دو, آپ کہیں گے سڑ جائے گا لیکن تجھے نہیں دوں گا, یہ مال خراب ہو جائے گا لیکن میں تجھے بولے نہیں دوں گا. کیونکہ یہ طریقہ کار ہم سودا میں بھی تو رکھتے ہیں, اپنے معاملات اور اپنی ضروریات میں بھی رکھتے ہیں. تو لہذا کوئی کہے کہ آپ نے گاہک کا خندہ پیشانی سے استقبال نہیں کیا اور آپ نے گاہک کو صحیح رسپانس نہیں دیا, آپ کہیں گے کہ جناب گاہک نہیں وہ تو ڈکیت تھا, وہ نیک آدمی نہیں بلکہ بدکار تھا, ایک دن کا رونا اچھا ہے اس کے مقابلے میں کہ سو دن رویا جائے. تو حضرت گرامی, خندہ پیشانی سے استقبال وہ کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر خود قوت اور فطرت اس کی سلیم ہو. جب حضور کی بارگاہ کے اندر وہ لوگ آئے اور انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ ہمارے بھتیجے ہیں بانجے ہیں, یہ اسلام لانا چاہتے ہیں, سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے کلمہ پڑھیں. کہا حضور لیکن ایک ان کی شرط ہے. کیا ہے؟ ایک ان کی شرط ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا یہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو نہیں مانیں گے, ہم عزیر سے محبت کرتے ہیں, ہم موسیٰ سے محبت کرتے ہیں, ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے. اب دیکھیں 124,000 کم و بیش انبیاء ہے, اگر ایک نبی کا انکار کر دیا گیا تو کیا ہے؟ بظاہر اس کو دیکھا جائے کیا ہے, سب کو تو مان رہا ہے نبی پاک جو خاتم النبیین آپ کو قبول کر رہا ہے, لیکن اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں, یہاں دین کی سودا بازی نہیں ہو رہی ہے, یہ دین جس نظریے کے ساتھ ہے, جس کیفیت کے ساتھ ہے, اس طریقے سے قبول کرنا ہے تو کرو, نہیں کرنا تو جاؤ, تمہارے قبول کرنے نہ کرنے سے اس میں گھٹوتی بڑھوتی نہیں آئے گی, بلکہ یہ دین خدا کا ہے, یہ قیامت تک باقی رہے گا. لہذا یہاں پر دین کے مبلغ کو اور وہ دنیا دار پیروں کو درس دیا گیا ہے اور دنیا دار مولویوں کو درس دیا گیا ہے کہ جو اپنے حلقوں کو وسیع کرنے کے لیے ہر بات پر چشم پوشی کر لیتے ہیں اور سر جھکا دیتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہمارے حلقے میں آ جائے گا, تو ان دنیا دار پیروں اور ان دنیا دار مولویوں کو درس دیا جا رہا ہے کہ ہمارے رسول کو دیکھو, فرمایا کہ اگر ایک نبی کا بھی تم نے انکار کیا تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے, ہم تھوڑے ہیں لیکن یہ تھوڑے ایسے ختم نہیں ہوں گے, قیامت تک الحمدللہ یہ حلقہ بڑھتا رہے گا. تو مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا سودا نہ کرے, دین کا سودا نہ کرے. یہود کرتے کیا تھے, جو ان کے احبار اور رہبان تھے وہ کرتے کیا تھے, وہ دیکھتے تھے کہ جناب غریب سے تو ہمارے کوئی فائدہ نہیں ہے, غریب کو اگر تعویذ لکھ کر دیں گے تو کچھ دے گا نہیں, اور سیٹھ بولے کہ جناب میرا سٹا نہیں چل رہا ہے اور میرے سٹے کے نمبر بتا دیں تو کہا جی اس کو دیں گے تو کچھ آدھا میرے پاس آ جائے گا. تو حرام کام جس کو اللہ نے حرام کی, ایک مثال میں نے سٹے سے ایسی دے دی ہے تاکہ جلدی آپ سمجھ جائیں, تو غریب جو ایک حلال کام کے لیے تعویذ مانگ رہا ہے, غریب جو ایک حلال کام کے لیے معاونت مانگ رہا ہے اس کو نہیں دی گئی, امیر کے ساتھ اس لیے کہ کہیں امیر ناراض ہو گیا تو روٹی بند ہو جائے گی, اس کے لیے پورا دین بدل دیا کہ جناب جو خدا نے حرام کیا تو اس کے لیے حلال کر دیا. یہ وہ علماء سو رہے ہیں یہود کے اندر, جس کی وجہ سے یہ قدرت کی نظر سے بگڑ گئے اور معاشرہ بھی برباد ہو گیا. تو اللہ نے واضح طور پر سورۃ توبہ میں کہا کہ اے ایمان والو اور اے منبر واس پر بیٹھنے والو, اے محمدی دولت کے وارث ہو, تم یہودیوں کے دلال مولیوں کی طرح مت ہو جانا جو دین کو دیکھ کر بدلنا شروع کر دیتے ہیں. فرمان نہیں, بلکہ تمہارے اندر حسین جیسے لوگ موجود ہیں کہ جو سر تو دے سکتے ہیں لیکن ظلم کے آگے جھک نہیں سکتے, فراڈی کو قبول نہیں کر سکتے. حضرت حسین اگر جھک جاتے تو بنی اسرائیل کے علماء میں اور امت مصطفیٰ کے علماء میں کیا فرق رہتا, حضرت امام حسین اگر جھک جاتے تو دین کا شعار اور علامت کیا ہوتی. اسی کو بڑے خوبصورت انداز میں خواجہ اجمیری نے کہا تھا نا کہ سرداد نداد دست در دست یزید, کہ سر تو دے دیا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں کہ حق کے بنا الا الہ الا اللہ است حسین. اس لیے کہ یہاں پر ایک بڑا پیارا جملہ کہہ گئے وہ شاہ عبد العزیز صاحب نے, ان کے حوالے سے انکار کیا ہے لیکن اکثر ہمارے علماء نے کہا یہ خواجہ صاحب کا شعر ہے کہ حق کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین, اور اگر اس کو لا الہ بھی پڑھ دیا جائے تو دراصل یہ عنوان بن رہا ہے, یہ کیا بن رہا ہے, کلمے کا عنوان بن رہا ہے, لیکن احتیاطاً اس کو الا اللہ پڑھ دیا جائے تاکہ بات مکمل بازی ہو جائے. یہاں پر یہ کہا گیا کہ حقہ کے بنائے لا الہ الا اللہ است حسین, کہ اصل میں حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے, کہ انہوں نے یزید کے آگے گردن تو کٹا دی لیکن ہاتھ نہ دیا, سر تو آپ نے کٹوا دیا لیکن ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا, صلح نہ کی اس ظالم سے, اس یزید فاسق سے صلح نہ کی. تو فرمائے یہی تو ہے نا, حسین دراصل کلمے کی بنیاد ہیں. کیا مطلب, انہوں نے کلمے کے تقاضے کو ادا کیا ہے, لہذا اب ایمان لانا ہے تو حسین کے طریقے سے لانا ہوگا, یہ ہے وہ تقاضا. فرما حقہ کے بنا الا الہ اس حسین, تو یہ حقہ کے بنا کہہ کر اس تقاضے کو بتایا جا رہا ہے کہ حسین نے ایمان کے تقاضے کو ادا کیا ہے. تو جو ایمان کے تقاضے کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایمان کی بنیادیں ہوتے ہیں, وہ ایمان کے وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں جو رجال اللہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے چلنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم مرمت فرمایا. جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے کچھ بھتیجے ہیں بانجے ہیں یہ ایمان لانا چاہتے ہیں, تو یا رسول اللہ صرف یہ عزیر کا انکار کر رہے ہیں تو حضور قبول کر لیں. یہ کہنا تھا کہ سورہ نساء کی آیت نازل ہو گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر, توجہ ہے, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. یہاں مفسرین نے کہا کہ بڑا عجیب انداز ہے قرآن کا, پہلے ایمان والا کہا پھر کہا ایمان لاؤ, ایمان والے ہیں تو پھر کون سا ایمان لائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, یہ تو ماضی کا صیغہ ہے, ایمان والو آمنوا امر ہے, ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ, رسول پر ایمان لاؤ, کتاب پر ایمان لاؤ, ان تمام چیزوں پر ایمان لاؤ. امام رازی نے نقطہ اٹھایا کہ جب ایمان والے ہیں تو پھر کس چیز پر ایمان لائیں, دیکھنے کلام الہی یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو آمنو ایمان لاؤ, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر رسول پر کتابوں پر ایمان لاؤ. فرمایا اس کی دو تفسیریں ہوتی ہیں, ایک یہ ہو سکتی ہے کہ تم ایمان لا چکے ہو تو اب اس پر جمے رہو, ایک دوسرا یہ کہ ایمان لانے کے بعد اس کی تجدید کرتے رہو, دو, اور تیسرا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو آمنو باللہ ورسولہ, اے ایمان والو ایمان لائے اب اس کے تقاضے ادا کرو. اب اس کے تقاضے ادا کرو. آمنو آمنو, ایمان والو ایمان لاؤ, اے ایمان والو ایمان لاؤ. وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وہ پھر ایمان لائے, کیا مطلب کہ ایمان تو لے آئے, کلمہ پڑھ لیا, اب اس کے تقاضے ادا کریں, اس کے تقاضے ادا کریں. تو حضرات گرامی, اس پورے درس کا خلاصہ یہ نکلا کہ صرف عقیدہ توحید کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا اور زبان سے محمد رسول اللہ کا تلفظ کرنا, یہ ہے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے, بہت بڑے انعام کی بات, لیکن کب؟ جب اس کے تقاضوں کے ساتھ اسے پڑھا جائے, اس کے تمام تقاضوں کا احترام کیا جائے. اور اب جو تھوڑا سے وقت ہمارے پاس رہ گیا اس میں یہ بات عرض کر دوں کہ جناب یہ عقیدہ نبوت کے جو ان گوشوں کو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا اور اس بعد والے علم غیب والے عقیدے سے پہلے ایک اور قسط یہاں پر آ گئی تاکہ اس کو واضح کرنے کے لیے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے, تو علم یہ نبوت کے تقاضے میں سے ہے, حسن نبوت کے بولے نبوت کے, اخلاق نبوت کے, استقامت نبوت کے, صبر نبوت کے, حلم نبوت کے, بردباری نبوت کے, اس کا حسن نبوت کے تقاضے میں سے ہے, عقل و دانائی نبوت کے تقاضے میں سے ہے, اس کے والدین خوب سے خوب ہوں یہ نبوت کے تقاضے میں سے ہے, اس کی اولاد خوب سے خوب ہوں یہ نبوت کے تقاضے میں سے ہے, ان کے قدموں میں جو بیٹھنے والے ہوں وہ بڑے نکھرے ہوئے ہوں یہ نبوت کے تقاضے میں سے ہے. فرمایا یہ تقاضے کا دائرہ جو ہے, ان تمام دائروں کو دل میں رکھ کر جب کلمہ پڑھو گے تو کلمہ پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اس لیے کوئی حضور کے صحابہ کا گستاخ ہو جائے اور کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں تو اس کا کلمہ مقبول نہیں, اس لیے کہ رسول کے صحابہ سے محبت کرنا یہ اس کی رسالت کا تقاضا تھا. جو رسول اللہ کی اولاد سے چڑ جائے, ناسبی ہو جائے اور امام حسین کے مقابلے میں یزید پلید خبیث کو جنتی قرار دے اور یزید پلید کو اٹھا کر گویا کہ یہ کہے کہ وہ اس وقت گویا کہ منصب کا اہل رہا ہے یا جناب وہ اس منصب کے اعتبار سے وہ امام حسین سے افضل رہا ہے اور امام حسین نے بغاوت کی ہے, تو اس نے حسین کے مقابلے میں, رسول اللہ کی جانشین کے مقابلے میں, رسول اللہ کی اولاد کے مقابلے میں اس نے ایک فاسق مردود کی تائید کی ہے, تو اس نے رسالت کا حق ادا نہ کیا, اور جس نے حسین سے محبت کی ہے اس نے رسالت کے تقاضے کو ادا کر دیا ہے. تو جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ دراصل نبوت کا گستاخ ہے, جو اہل بیت کا گستاخ ہے وہ نبوت کا گستاخ ہے, جو قرآن کا گستاخ ہے وہ نبوت کا گستاخ ہے, جو حضور کی سنت کی بے حرمتی کرنے والا ہے وہ حضور کے نبوت کا انکار کرنے والا ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر سے چلنے والا ہے وہ نبوت ہی کا منکر ہے, جو حضور کے کمالات لازمہ ہیں جو لازم کمالات ہیں علم ہونا جو اس سے چڑھ جائے اور یہ کہے کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے, دراصل وہ بدبخت نبی ہی کی نبوت کا انکار کرنے والا ہے, اس لیے کہ جو چیز نبی کی ذات سے لازمی تھی اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو پھر نبوت کا عقیدہ باقی کہاں رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ میں نے مانا کہ آج کل کاروبار نہیں ہے, غور سے سنو, میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ذوق نہیں رہا, کاروبار نہیں ہے, دھندا نہیں ہے, پالیسیاں ملک کی ایسی ہو گئی ہے, لیکن میرے دوستو تم ان پالیسیوں پر غور کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے, تم انہی باتوں پر غور کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. جو میرا امام کہتا نا, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے وہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, جسم میں ہے جہاں تمہارے لیے, تو یہ دندے کے لیے نہیں ہے, ان عقیدوں کو جاننے کے لیے ہے. ان عقیدوں کو جانو گے تو اس کی برکت سے مالی مال ہوگا, سکون ہی سکون ہوگا, چین ہی چین ہوگا. کیونکہ دلوں کو تمانیت یہ ذکر دے گا. اولیاء کی شان بیان کی گئی ہے نا کہ تتنزل علیہم الملائکہ, قرآن کہتا ہے کہ ہم ان پر فرشتے اتارتے ہیں. اس کا معنی مفسرین پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ کہ تمانیت اور وقار اتارتے ہیں, تمانیت اور وقار اتارتے ہیں, بالکل مطمئن ہوتے ہیں اور ان کے چہرے سے محرومی نہیں وقار ظاہر ہوتا ہے, وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے کہ مجھے کچھ دے دو, ان کے اندر وقار ہوتا ہے. فرمائیے وقار اور تمانیت یہی ان کی ولایت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. کسی ولی کامل کو آپ نہیں دیکھو گے جو لوگوں کے آگے بھیک مانگ رہا ہو, مریضوں سے خیرات جمع کر رہا ہو, یہ نہیں ہوتا ان کا کام, وہ وقار والے ہوتے ہیں. کیا والے ہوتے ہیں؟ وقار والے ہوتے ہیں. ان کا دل اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ دنیاوی چیزوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ یہ مال کیا کرنا ہے. قرآن کہتا ہے کہ مال تو ہم رات کے اندھیرے میں انہیں دیتے ہیں نا, کہ وہ مما رزقناہم ينفقون, جو دن کے اجالوں میں وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. غوث آدم کو نہیں دیکھا جب وقت کے خلیفہ نے آپ کو شرفیاں بھیجی کہ حضور یہ قبول فرمائے، آپ نے پکڑ کر دبایا تو اس سے خون نکلنے لگا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم کن کے ماننے والے ہیں. توبہ استغفر اللہ. اور ہمارا آج عمل کیا ہے اور ہمارا حال کیا ہے؟ یا اللہ ان اچھوں کی نسبت کے صدقے ہمیں نیک کر دے. تو غوث آدم قدس سر عزیز مال کو دباتے ہیں تو اس سے خون کے قطرے گرتے ہیں. فرمائے یہ مال عبد القادر کیسے قبول کرے جو لوگوں کے خون اور پسینے کو چوس کے تو نے کمایا ہے، اور جو لوگوں کا خون اس کے اندر ہے، جو لوگوں پر ظلم، جو گویا کہ تو نے لوگوں پر گویا کہ ظلم کیا ہے اور تو نے لوگوں کے اوپر شب ظلم مارا ہے اور اس سے تو نے مال کمایا ہے اور تو میرے حضور اس کو نذرانے کے طور پر پیش کرتا ہے، تو یہ ہے ولایت کا وقار. جو وقار، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جس کے دل کو خدا مطمئن کر دیتا ہے بس اس کا وہی کام ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوٹ کی گڈیاں ہمارے دل کو مطمئن کریں گی. کریں گی، کریں گی جب پہلے یہ ذکر ہوگا جو ہم کر رہے ہیں. اول چیز اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. ہم اگر کوئی وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، ختم خواجگان بھی پڑھتے ہیں، تو چکر ہی ہوتا دھاگا بک جائے، چکر ہی ہوتا کپڑا بک جائے، چکر ہی ہوتا پھنسا ہوا مال بک جائے. وہ بک جائے گا میرے بھائی، پہلے اس کو پڑھ اللہ کے لیے. جب تو اسے پڑھے گا اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے، تو ثانوی چیز تو تجھے خود مل جائے گی. اور تو خود جا کر اپنا سودا خراب کرے کہ جس چیز کو کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اللہ سے اگر تو مانگے تو پھر کیا ہوگا؟ فرما اللہ سے اللہ کو مانگ، یہ چیزیں تو تجھے خود ہی مل جائیں گی. ہاں میں مانتا ہوں کہ انسان کی نیتوں کے اندر فطور ہوتا ہے، اور میں بھی اس میں شامل ہوں، ایک انسان ہوں. بندے کا دل ادھر ادھر ڈاما ڈول ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو فکر سے کھینچ کر لائے کہ مولا یہ میں نے یہ سودا بچوانے کے لیے نہیں کیا ہے، یہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے پڑا ہے. یہ نیت اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی دل میں آ گئی تو بس بات پوری ہو گئی. ضروری نہیں ہے کہ جب تک آپ عبادت کر رہے ہیں جب تک یہ نیت مکمل ہو. جب تک نیت مکمل ہو تو ولایت مل جاتی ہے. اس دائرے کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر یہ نیت آ جائے کہ مولا یہاں پر میں دنیا کے لیے نہیں آیا تھا، تیرے لیے آیا تھا، تو یہ ایک سیکنڈ کی نیت بھی الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں غوث اعظم کا دامن ہے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن کوشش تو کریں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اور تھوڑی دیر کے اندر ہم تمانیت پیدا کریں. تو میرے دوستو یہ ایمان کے تقاضے ہیں، یہ ایمان کے لوازمات ہیں. اور چلتے چلتے میں آخری ایک آیت پڑھ دیتا ہوں سورہ آل عمران کی، اور پھر میں اس موضوع کو ایک اور ہفتے کے لیے آگے بڑھاتا ہوں تاکہ مزید اس کو ہم دوسرے زاویے سے بھی کلیئر کریں. میں نے اس سے پہلے تقریر آپ کے سامنے کی تھی نبوت، نبی کون ہوتا ہے. تو اس کا ایک تقاضا یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ سفارت بین اللہ والخلق، جس کو کہا گیا سفارت بین اللہ و بین ذی العقول، جو امام راغب اصفہانی لکھا ہے کہ نبی کون ہوتا ہے. بس نبی، بس ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں. بھائی تقاضا کیا ہے؟ اس میں سے ایک تقاضا جو ہم نے گزشتہ درس میں تھے، آپ درسوں میں تھے، اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے. تو اگر نبی کو واسطہ نہ مانے تو نبی کا کلمہ پڑھنا ہی کام نہیں آئے گا، اور نبی کو واسطہ جان کر اگر کلمہ پڑھیں گے تو پھر مقبول ہو جائے گا. کیونکہ نبی کا واسطہ ہونا یہ اس کی ذات کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ. اب جو کہے کہ نبی واسطہ نہیں بن سکتا تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں نے اس لیے پوری تقریر جو اس سے پہلے کی تھی وہ وسیلے پر کی تھی، وہ تعلق پر کی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے فرمایا کہ میں خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں. خلیفہ تعلق ہی کو کہتے ہیں، خلیفہ وسیلے ہی کو کہتے ہیں، خلیفہ نائب ہی کو کہتے ہیں. اگر کوئی نبی کو نبی کہے اور کہے نبی کوئی وسیلہ نہیں بن سکتا، نبی کا کوئی تعلق نہیں ہے، نبی کوئی واسطہ نہیں بن سکتا خدا کی بارگاہ میں، تو وہ بیچارہ نبوت ہی کا منکر ہو گیا. اس لیے کہ جو نبوت کا سب سے پہلا تقاضا تھا اسی کا انکار کر گیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم دنیا میں اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں. تو نائب ہی تو وسیلہ ہوتا ہے، خدا تو وسیلہ نہیں بن سکتا نا. خدا تو وسیلہ، کیونکہ وسیلہ تو اس کو کہتے ہیں جو مقصود تک پہنچائے. خدا تو خود مقصود حقیقی ہے، خدا تو خود مقصود حقیقی. وہ کس کے حضور کیا وسیلہ بنے گا؟ مصطفیٰ ہیں جو مقصود حقیقی کے حضور ہمارے مقصود بن رہے ہیں، جو ہمارا وسیلہ بن رہے ہیں. تو وسیلہ اللہ کا حق ہی نہیں ہے، اور اس پر میں نے تفصیل بات کی ہے. اور جو خدا کا حق نہ ہو اس کو بندوں کے لیے ماننا شرک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اہم توحید ہوتا ہے، اہم توحید ہوتا ہے. تو جس طرح اللہ اور بندوں کے درمیان نبی کا واسطہ ہونا یہ نبوت کے تقاضے میں سے ہے، اور آج اس کو میں نے مزید کلیئر کیا اس درس کے لیے تاکہ آپ اس کو آئندہ درس میں یاد کر کے آئیں کہ نبوت کلمہ پڑھنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد، عقیدہ رسالت کا اقرار کرنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبوت کا تقاضا ہیں. ان کو تقاضوں کو اگر ادا نہ کیا جائے تو اس وقت تک کلمہ پڑھنا کام نہیں دیتا. جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ والد ہے اور والد کے ساتھ تقاضے ان کا احترام ہے، ان کی گفتگو کو قبول کرنا، ان کے حکم کی بالادستی کو قائم رکھنا اور ان کا ادب و احترام کرنا، یہ چیزیں اس ذات کے تقاضے ہیں. اسی طرح نبوت کے تقاضے میں سے ایک اہم تقاضا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اس میں ایک دو نہیں پوری امت کے اقوال میں یہاں پر پیش کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے. بس اللہ ہمیں حضور کی رضا کے لیے بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمارے آقا کو ہم سے راضی کر دے. وہ الحبیب الذی ترجا شفاعتہ. پھر آپ دیکھیے کہ دروازے کیسے کھلتے ہیں اور آسانیاں کیسی ہوتی ہیں حضرت گرامی. تو مسئلہ علم غیب یہ بھی رسول اللہ کے عقیدہ نبوت کے تقاضے اور لوازمات میں سے ہے. آج اس کو ہم نے مناظروں کی صورت دے دی ہے، مباحثوں کی صورت دے دی ہے، لیکن الحمدللہ میں نے اس بات کو چاہا کہ اس تقاضے کو ذکر کریں، اور ہمارے جو دوست جو اس مسئلے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں بتایا جائے کہ کنفیوز تو اس کو ہونا چاہیے جو اس عقیدے کو نہ مانے. آپ تو بالکل صحیح راستے پر ہے. جس طرح حسن و کمال و جمال، اخلاق اور اقدار اور واسطہ نبی کے لوازمات میں سے، اس طرح علم غیب بھی نبی کے لوازمات میں سے ہے. اور سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے اس کے بڑے خوبصورت انداز میں، اور قرآن کی کئی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر ذکر کر دیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. غور کر رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ اب دیکھیں اللہ اپنے محبوب کے ایک خاص تقاضے کو ذکر کر رہا ہے، ایک خاص تعلق کو ذکر کر رہا ہے، جس تعلق کو ہم نے مناظرے کا میدان بنایا ہوا ہے، جس تعلق کو ہم نے تفرقہ بازی کا علم اور ڈنڈا بنایا ہوا ہے کہ یہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے علم کو نہیں مانتے، یہ وہ جو ہیں مانتے ہیں. تو یہ ہم نے درجہ بندیوں کا سلیقہ بنا لیا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے جو صفتیں، جو تعلق، جو رابطے، جو ضروری نظریات نبیوں کے لیے دیے ہیں، ان کو قبول کرنا، جس طرح میں نے ذکر کہ لا نفرق بین احد من رسلی وتلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ان تمام چیزوں کو قبول کر کے، ان تمام چیزوں کے تقاضوں کے ساتھ جب نبی کی رسالت کو مانیں گے تو قبول ہوگی. اس میں سے ایک نظریہ ہے غیب کا جاننا. کیا ہے؟ کس کا جاننا؟ غیب کا. خود سے جاننا یہ توحید کا تقاضا ہے، اور اللہ کے بتائے سے جاننا یہ رسالت کا تقاضا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خود سے غیب جاننا یہ توحید کا تقاضا ہے. کس کا تقاضا ہے؟ مل کر کہیں نا ذرا، پانچ منٹ ہمارے پاس رہ گئے، مل کر کہیں کہ کس کا تقاضا ہے؟ توحید کا تقاضا ہے. کہ جناب خود سے بغیر کسی سے سیکھے، بغیر کسی کی تعلیم کے، بے تعلیم، بغیر کسی سے پڑھے، بغیر کسی سے سمجھے، خود سے سب کچھ جاننا، اور وہ سب ایسا کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہ ہو، وہ سب ایسا کہ جس کا کنارہ ہی نہ ہو. بیان کرنے کے لیے تو سب کہا جائے، لیکن اس سب کی وسعت کو ہماری عقل ہی نہ پا سکے، وہ توحید کا تقاضا ہے. وہ علم کس کا ہے؟ اللہ کا. وہ کس کا ہے؟ تو بغیر کسی کے، بغیر کسی کی تعلیم کے خود جاننا یہ توحید کا تقاضا ہے، خدا کی تعلیم سے جاننا یہ نبوت کا تقاضا ہے. اب اس میں الٹ پلٹ کرو گے تو شرک ہو جائے گا، اور اس میں ایک کا بھی انکار کرو گے تو کفر ہو جائے گا. جس طرح کہ خدا کے لیے خود سے جاننا توحید ہے، اور اگر کوئی یہ کہے چلتے چلتے کہ یہ تو اللہ صاحب کی شان ہے، جب چاہیں غیب دریافت کرے، تو یہ توحید کا تقاضا نہیں ہے. توحید کا تقاضا اس لیے کہ خدا کسی چیز کو دریافت نہیں کرتا. یہ کہنا کہ یہ تو اللہ صاحب کی شان ہے، جب چاہے غیب دریافت کرے، میں نے کہا جب خدا خود کسی سے غیب دریافت کرے گا تو اس کا علم ازلی رہے گا؟ اس کا علم استقلالی رہے گا؟ اس کا علم ابدی رہے گا؟ کیونکہ دریافت تو اس چیز کو کیا جاتا ہے جو معلوم نہ ہو. توجہ ہے؟ دریافت اس کو آسان کر دوں، معلوم، معلوم اس چیز کو کیا جاتا ہے جو پہلے علم میں نہ ہو، دریافت اس چیز کو کیا جاتا ہے جو علم نہ ہو. تو اگر کوئی شخص اللہ کے علم کی بڑائی بیان کرتے ہوئے یہ کہے یہ تو اللہ کی شان ہے جب چاہے غیب دریافت کرے، تو اس کلمے سے وہ خود اسلام سے باہر نکلے گا، اس لیے کہ اس نے خدا کے لیے وہ تقاضے مانے جو خدا کا خاصہ نہیں تھا، کیونکہ دریافت کرنا یہ نبی کی صفت ہے، خدا کی نہیں ہے. دریافت کرنا یہ نبی کا خاصہ ہے کہ وہ خدا سے دریافت کرتا ہے، خدا سے پوچھتا ہے، خدا سے علم لیتا ہے، لیکن یہ اللہ کا خاصہ نہیں ہے. تو دیکھے کلمہ تو لا الہ الا اللہ پڑھا، لیکن لفظ ایسا بول دیا تقاضے کے خلاف تھا. اور ایک اور لفظ میں آپ کو بتاؤں، بعد ہمارے دوستوں نے کتابوں میں لکھا کہ سارے علوم، اب دیکھا بات تو چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن کتنا بڑا عقیدے کا فساد لازم آتا ہے، کہتے ہیں اللہ غیب دریافت کرے، دریافت کا لفظ بولنے میں بہت تھوڑا ہے، توجہ ہے، بولنے میں بہت تھوڑا ہے، لکھنے میں بھی مختصر ہے، لیکن یہ اتنا بڑا فساد لازم کرتا ہے کہ عقیدہ توحید کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ جب خدا غیب دریافت کرے گا تو پوچھا جائے کس سے پوچھے گا، اور جس سے پوچھے گا تو یہ خدا رہے گا پھر معاذ اللہ، کیونکہ خدا کا علم تو ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، وہ بغیر کسی کی تعلیم کے، بغیر کسی کے دریافت کے جانتا ہے، سب اس سے دریافت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم سے جانتے ہیں۔ تو لہذا آئیے کلمہ پڑھیے، تو کلمہ پڑھ کر اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے تو ایمان باقی رہے گا میرے دوستو۔ میں تو خدا کی محبت میں کہہ رہا ہوں اور آپ خدا کے سب محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جو والذین آمنوا شد حبا للہ، جو خدا سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسری ایک بات میں نے عبارت کے اندر پڑھی ہے کتاب کے اندر، جس کو پڑھ کر زبیر بھائی میرے ہاتھ سے کتاب چھوٹی نہیں، یعنی میں اتنا چونکا کہ وہ کتاب قریب تھا کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی کہ یہ بندہ کیا لکھ گیا۔ لکھتے ہیں کہ سارے علوم اللہ کو حاصل ہیں، سارے علوم، آپ نے شاید اس پر توجہ نہیں کیا اس لیے آپ پر کوئی سختہ تاری نہیں ہوا، معاذ اللہ، سارے علوم اللہ کو حاصل ہیں۔ میں نے کہا حصول علم بندوں کا ہوتا، اللہ کا علم حضوری ہے، حصول اس چیز کو کیا جاتا ہے جو پہلے نہ ہو۔ یہ کہنا کہ جناب اللہ کو یہ علم حاصل ہے، خدا کو علم حاصل نہیں، خدا کے حضور علم حاضر ہیں، خدا کا علم حصولی نہیں ہے، خدا کا علم حصولی نہیں ہے، اس کا علم حضوری ہے۔ یہ ہوتا کب ہے کہ کلمہ پڑھانے پر زور دیا جاتا ہے، تقاضے یاد نہیں رکھے جاتے، اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں تقاضے یاد رکھیں جناب۔ کیا یاد رکھیں؟ بڑے بڑے مولوی ہو جاتے ہیں پھر بھی غلطیاں اس لیے ہوتی ہے کہ تقاضے یاد نہیں رہتے۔ آپ کو تو فاضل بریلوی جیسا امام ملا ہے کہ جناب جو نعتوں کے اندر بھی تقاضے بتاتا ہے، فتووں میں بھی تقاضے بتاتا ہے، تحقیق میں بھی تقاضے بتاتا ہے، اور کتنے خوبصورت انداز میں ایک تقاضا ذکر کیا جس پر میں تقریر ختم کرتا ہوں کہ بخشش کا تقاضا کیا ہے، فرما انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا۔ نعت کی نعت بن گئی، عقیدے کا عقیدہ بن گیا، اور ذات نبوت، عقیدہ نبوت کا ایک خوبصورت تقاضا سامنے آ گیا کہ انہیں جانا، انہیں جو نہ جانے وہ جنت میں جائے گا، انہیں جو جانے وہ جائے گا، جائے گا نا۔ تو یہ دیکھیں نبوت کا ایک تعلق ہے، تو اس لیے، اور اس پر دلیل کیا ہے؟ حضور کی وہ حدیث ہے کہ حضور نے ایک دفعہ حضرت عمر کو دیکھا، حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ توریت پڑھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، مل کر کہیں کیا کر رہے تھے، توریت پڑھ رہے تھے، توریت بڑے چھتری سے پڑھ لیتے تھے عبرانی زبان میں۔ حضور نے جب ان کو دیکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جلال آیا، روایت میں آتا کہ سرکار کا چہرہ سرخ ہو گیا، حضرت عمر ڈر گئے، کہنے لگے حضور میں نے کوئی غلطی کی؟ سرکار نے فرمایا جب میں تم میں موجود ہوں تو اس بگڑی ہوئی توریت میں کیا رکھا ہوا ہے، میرے ہوتے ہوئے اس بگڑی ہوئی، اصل توریت کے بارے میں نہیں، وہ تو صحیح تھی، یہ تو بعد میں لوگوں نے بدلی نا۔ تو حضرت عمر جو تھے، ہمارے لوگ کہتے ہیں نا بس شاہ صاحب ہمارے کو مطالعہ کا بڑا شوق ہے، کسی کی بھی کتاب اٹھاتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کسی بھی کتاب آتے اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتے۔ ہم نے کہا ہمارے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، صرف ایک ظاہری لفظ کہہ رہا ہوں، کہ ہم جیسے لوگوں کا ایمان ضائع ہونا تو بہت قریب ہے، حضرت عمر تو بڑی عظیم شخصیت تھی، ان کے لیے تو سوال نہیں ہو سکتا، لیکن جب انہوں نے قرآن کے مقابلے میں توریت پڑھنا شروع کی، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں توریت بھی پڑھ رہے ہیں، تو جب حضور نے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ میرے جیسی محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے اس بگڑی ہوئی توریت میں کیا رکھا ہے۔ فرمایا عمر سن، آج اگر موسیٰ بھی ہوتے نا تو میری اتباع کے بغیر انہیں کوئی چارہ نہ تھا۔ سن رہے ہیں آپ؟ تو میرے امام نے کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، یہ اس حدیث کا ترجمہ ہو رہا ہے کہ اس دور میں اگر موسیٰ بھی ہوتے، تو توریت پڑھ رہا ہے، موسیٰ بھی اگر میرے دور میں ہوتے تو ان کو میری اتباع ضروری ہوتی کہ میری اتباع کرے، میری اتباع کرے بغیر موسیٰ کو بھی کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ تعلق ہے، یہ تقاضا ہے نبوت کے عقیدے کا، جو ایک اور موضوع اس میں بنتا ہے، اور اس کو میرے امام نے کتنے خوبصورت شعر میں ذکر کر دیا کہ انہیں جانا، مل کر کہنا تقاضے، یہ نعتیں پڑھا کرو امام کی، اس لیے کہ تمہیں تقاضے پتا چلیں گے، پھر کلمہ پڑھنے کی لذت کچھ اور ہوگی، پھر کلمہ پڑھنے کی، بولیں کلمہ پڑھنے کی لذت کچھ اور ہوگی۔ اب دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں تعلق کو ذکر کیا، وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا،
جو کہے نہیں مجھے مصطفیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے امام کہتا وہ جہنم میں جائے گا، پھر کہاں جائے گا؟ یہ تعلق دیکھیں، ایک اور واسطہ اس شعر میں، میرے امام کے ہر شعر کے اندر نبوت کے واسطے آپ کو ملیں گے، نبوت کے تقاضے آپ کو ملیں گے، جن تقاضوں کے ساتھ نبی کو ماننا ہے. فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، تو کیا ہے؟ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تیری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا خلیل ابراہیم بھی اگر جنت میں جائے گا تو مصطفیٰ کے سائے تلے جائے گا، مصطفیٰ کے اذن کی اذن اور دستخط کو لے کر جائے گا، جس کو حضور نے فرمایا یوم یرغب الیہ الخلق کلہم حتی ابراہیم. قیامت کا دن ہوگا، ساری خدائی میرے قدموں میں آئے گی، یہاں تک کہ ابراہیم کو بھی میرے پاس آنا پڑے گا. اور اسی کو دیکھیے میرے امام نے جو کہا کہ مل کر کہنا ذرا اس کو کہ انہیں جانا. میں اس لیے تقاضے بتا رہا ہوں، دو عبارتیں میں نے آپ کو بتائی، دریافت، خدا جب چاہے غیب دریافت کرے، معاذ اللہ. میں کہتا ہوں کسی سنجیدہ عالم سے اس پر فتویٰ لیا جائے نا تو وہ کیا جواب دیں گے، وہ آپ پھر پڑھ لیجئے گا کہ خدا کے لیے کہنا کہ اللہ کا علم دریافتی ہے، اللہ کا علم حصولی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے قاری، اتنے بڑے مولوی ہو گئے، پھر غلطی کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے تقاضے نہیں جانے، تقاضے یاد نہیں رکھے. تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس تقاضے بھی ذکر کیے جاتے، کلمے بھی بتائے جاتے ہیں. کلمے تو تمہارے مشائخ تمہیں پڑھاتے ہیں، ضربے لگواتے ہیں، اور یہ نعت خواہ اس کے تقاضے تمہیں بتاتے رہتے ہیں، اس کلمے کے تقاضے بتاتے رہتے ہیں. اور اسی کو ذکر کرتے ہوئے بہت خوبصورت انداز میں میرے امام نے کہا، مل کر پڑھیے، انہیں جانا انہیں مانا. کنہیں جانا اور کنہیں مانا؟ محمد الرسول اللہ. عقیدہ آپ نے کلمہ پڑھا نا، محمد ال مل کر کہ محمد الرسول اللہ. یہ عہد ذہنی ہے جس کو ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں، یہ ذہن میں موجود ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو اس کا تقاضا کیا ہوا؟ انہی کو مانو، پھر انہی کو جانو. پھر فرمایا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ رب العالمین ان ضروری ابحاث کو ہمارے قلب و جگر کے اندر جاگزی فرمائے، اللہ اس حقیقت سے ہمیں آشنا فرمائے. اور یہ حقیقت ایسی جس کی بار بار گردان ہونی چاہیے، بار بار. اور آنے والا درس انشاءاللہ حضور کے علم غیب پر ہوگا، اس لیے کہ وہ حضور کا خاصہ ہے کہ بے تعلیم خود سے جاننا یہ خدا کا خاصہ، غیب کا خود سے جاننا یہ خدا کا خاصہ، اور تعلیم سے جاننا یہ مصطفیٰ کا خاصہ. اگر کوئی یہ کہے کہ حضور خود سے غیب جانتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، جو یہ کہے کہ رب کے بتائے بھی نہیں جانتے وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں. حقیقت میں کیا ہے؟ غیبوں کا جاننے والا خدا ہے، اپنی فضل سے اپنے مصطفیٰ کو غیب عطا فرماتا ہے. دعا کیجئے اللہ رب العالمین اس سچے نکھرے ہوئے اجماعی مسلم اور مجمع علیہ نظریات و عقائد کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں مقتدا اور رہبر بنائے. اس سچے نظریے کی برکت سے اللہ ہماری زندگیوں کو گلے گلزار کرے، ہماری قبروں کو گلے گلزار کرے، اور کل قیامت میں ہمارا حشر لوائے ہم تلے فرمائے. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ والسلام.
صلاۃ والسلام سے پہلے چند اعلانات سماعت فرما لیجئے. الحمدللہ حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کے جتنے بھی بیانات کسٹم کلب لان میں اور اس کے علاوہ کے ڈی آفیسر سوسائٹی میں جتنے بھی پروگرامز ہوئے ہیں ان کی آڈیو اور ویڈیو سی ڈیز اسٹال پر موجود ہیں. اس کے علاوہ جامع مسجد حبیبیہ میں حضرت کے جتنے درس ہوتے ہیں ان سب کی بھی سی ڈیز باہر اسٹال پر موجود ہیں. اور پچھلے دنوں محفل نعت اور خصوصی بیان حضرت کا ہوا دھورا جی کالونی میں، وہ بھی سی ڈی الحمدللہ آ چکی ہے اور باہر اسٹال پر موجود ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، خلافت اور افضلیت کے حوالے سے حضرت کا جو خصوصی بیان ہے تقریباً 3 گھنٹے کا، وہ بھی الحمدللہ سی ڈی اسٹال پر موجود ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کے علم میں الحمدللہ ہمارے یہ جتنے بھی شاہ صاحب کے درس ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر، یہ الحمدللہ لائیو پیش کیے جاتے ہیں ریلے کیے جاتے ہیں www.truecolorsofislam.com پر, جو آپ اپنے گھر والوں کو بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ یہ پروگرام وہاں دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ حضرت الحمدللہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس پہلے منگل کی بجائے دوسرے منگل کو یعنی 8 جون کو اسی جگہ انشاءاللہ منعقد ہوگا. اور ریاض صاحب کے ہاں جو ماہانہ درس انشاءاللہ پرسوں بروز جمعرات 6 مئی کو کے ڈی اے آفیسر سوسائٹی B94 بلاک بی میں, جو کہ نیشنل اسٹیڈیم کے پیچھے ہے, کے ڈی اے آفیسر سوسائٹی میں انشاءاللہ قبلہ ریاض شاہ صاحب کے گھر پر جو پروگرام ہوگا اس میں قبلہ شاہ صاحب رسالت کی افضلیت اور شان امیت پر خصوصی درس فرمائیں گے. انشاءاللہ رسالت کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا جو ہے اس پر خصوصی, جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پچھلے دنوں حضرت نے وہاں مقصد بعثت کے عنوان سے مختلف عنوانات پر درس دیا تھا, تو انشاءاللہ اس بار رسالت جو کہ امی ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس پر خصوصی درس ہوگا. تمام حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ وہاں بھی تشریف لائیے, کوشش کیا کیجئے کہ نماز عشاء وہیں ادا کیا کیجئے تاکہ درس کا پورا ہم نچوڑ حاصل کر سکیں. اب صلاۃ السلام پیش ہوگا, اس کے بعد تمام حضرات سے درخواست ہے کہ دعا کے بعد تمام احباب حلقہ بنا لیں 6-6 بندوں کا, تاکہ خصوصی طور پر پھر طریقے سے آپ کو لنگر تقسیم کیا جا سکے, لہذا ترتیب سے آپ یہاں حلقے بنا لیجئے گا. الصلاۃ والسلام ہوگا.
مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ سبب ہر سبب منتہائے طلب,
سبحان اللہ,
سبب ہر سبب منتہائے طلب, علت جملہ علت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت مظہرِ مصدریت پہ اظہر درود, مظہرِ مصدریت پہ اظہر درود, مصدرِ مظہریت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام, غوثِ اعظم امام متقا ونقا, جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، شیطان ابلیس سے بچا، شیطان انسان سے بچا، اپنے قہر و عذاب سے بچا، آنے والی بلاؤں سے بچا۔ مولا کریم خاتمہ بالخیر نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ مولا کریم جتنے بیمار ہیں تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشانی حال مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض کے بار تلے دبے ہیں مولا کریم قرض سے سبکدوشی مرحمت فرما۔ مولا کریم جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، جو روزگار پر معمور ہیں ان کے رزق میں مزید برکتیں، مزید ذرائع ان کے لیے مہیا فرما۔ مولا کریم جو بے اولاد ہیں انہیں سہل نرینہ اولاد عطا فرما۔ مولا کریم جو نرینہ اولاد کے خواہاں ہیں انہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ مولا کریم جو گھروں میں اسپتالوں میں لا علاج مرضوں مبتلا ہیں، اے قادر مطلق اے حبیب، مولا کریم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ مولا کریم تمام کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، قیامت تک ہماری پیدا ہونے والی اولادوں کو مولا کریم مہلک امراض جو جسم کے ہیں اور مہلک امراض جو عقیدے کے ہیں مولا کریم اس سے محفوظ فرما۔ مولا کریم مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر ہمیں استقامت مرحمت فرما۔ مولا کریم جو پڑھا گیا اس میں جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں اسے معاف فرما۔ ہمارے جن احباب نے مولا کریم اس جن کے سروں پر مولا کریم تو نے یہ سرفرازی کا تاج رکھا اور جنہوں نے تیرے محبوب کی ذکر کی اس محفل کو سجایا، مولا کریم ان کے علم میں، عمل میں، اولاد میں، مال میں، عمر میں، ایمان میں، اعمال میں، اخلاص میں برکتیں 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 عطا فرما۔ مولا کریم جتنے احباب اپنے گھروں کو چھوڑ کر دور دراز سے سفر کر کے مولا کریم تیری حبیب کی عظمتوں کو جاننے کے لیے اور مولا کریم اسلاف امت اور اکابر امت کے نظریات کو جاننے کی حرص میں، امید میں مولا کریم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، مولا کریم تو اپنے پیاروں کے ذکر کرنے والوں کو جو حصہ عطا فرماتا ہے اس کا وافر 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 کامل حصہ ہم تمام کو عطا فرما۔ مولا کریم جو دعائیں کی اسے قبول فرما، جو نہ کر سکے اسے قبول فرما، جو کرنی تھی اور ہمیں یاد نہ رہی مولا لیکن تیرے علم میں وہ ضرور ہے، تیرے علم میں وہ حاضر ہے۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اس کا بھی مزداق بنا دے۔ تیری شان ہے یمحو اللہ ما یشاء، اس میں تو جسے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ ہم سے ہماری قیامت تک پیدا ہونے والی اولادوں سے مولا کریم بدبختی اور شقاوت کو مٹا دے، ہم تمام کو سعدا میں شمار فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے امتحان کا سوال نہیں کرتے، یا اللہ ہم تجھ سے آزمائش کا سوال نہیں کرتے، یا اللہ ہم تجھ سے امتحان میں مبتلا کر دینے کا سوال نہیں کرتے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، مولا کریم ہم پر اپنی کریمی کی چادر کو دراز رکھ، اپنی رحیمی کی چادر کو دراز رکھ۔ یا الہ العالمین ہمیں کامل عافیت عطا فرما، ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، امتحان کا نہیں کرتے، ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، آزمائش کا نہیں کرتے۔ مولا کریم ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہر قسم کی مشکلات سے ٹکرانے کا سوال نہیں کرتے۔ یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، مولا کریم جملہ عافیت دونوں جہان کے عطا فرما، عافیت والا علم دے، عافیت والی صحت دے، عافیت والی عمر دے، عافیت والا مال دے، عافیت والا حسن دے، اہل و عیال میں عافیت عطا فرما دے۔ مولا کریم رزق و مال میں عافیت عطا فرما دے، ہماری عمروں میں عافیت عطا فرما دے، ہمارے معاملات میں عافیت عطا فرما دے، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری سمجھ میں عافیتیں عطا فرما دے، ہمارے عملوں میں عافیت عطا فرما دے۔ جب تک زندہ رہیں تو مولا کریم عافیت پر ہمارا خاتمہ فرما، قبر کی گھڑی کو ہمارے لیے عافیت والی بنا دے۔ مولا کریم جن کے نالین کے صدقے تمام عافیتیں ملی ہیں لوائے ہم تلے، مولا کریم ان کے لوائے ہم تلے ہمارا حشر فرما۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مریں یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں، سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ آمین یا رب العالمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ مولا کریم ہمیں علماء ربانیین اور اولیاء کاملین کی محبتیں ہمارے دلوں میں جاں گزیں فرما، ہمارے دلوں سے کینہ بغض نکال، ہمارے دل کو تیرے یاد کا، تیرے محبوب کی یاد کا گہوارہ بنا دے۔ مولا کریم موت حق ہے، تجھ سے ملنا حق ہے، یا اللہ اس پر کامل یقین ہمیں مرحمت فرما۔ اللهم توفنا مع المسلمين والحقنا بالصالحين، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي عليه الصلاه والسلام، سلام عليك يا سيدي يا رسول الله وما ارسلناك الا، دعا فرمائیے مولا کریم باران رحمت کا نزول فرما، مولا کریم عافیت والی بارش نازل فرما، مولا کریم جو تیرے نیک بندے یہاں کھڑے ہیں ان کی نیک دعاؤں کے صدقے عافیت والی بارش نازل فرما، مولا کریم ہمارے اس ملک کو زلزلوں سے، قحط سالی سے، مولا کریم خشک سالی سے، مولا کریم ہر قسم کے آسمانی اور زمینی مولا کریم عذاب اور مصیبتوں سے محفوظ فرما، مولا کریم اس ملک پاکستان کو رہتی دنیا تک دوام و استحکام عطا فرما، مولا کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بار بار تیرے حبیب کی بارگاہ میں اور تیرے گھر کی مولا کریم باادب حاضری ہم تمام کی قسمتوں میں مقدر فرما، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ آخر میں اللہ رب العالمین کی رضا کی کامل نیت کر لی، ہم نے اسی کی رضا کے لیے اس کے دین کے تقاضوں کا آج درس رکھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، یقیناً یہ اس کی توفیق تھی جو ہمیں بولنے کی سعادت ملی، یہ اسی کی توفیق تھی جو ہمیں سننے کی سعادت ملی، یہ اسی کی توفیق تھی کہ ہمیں اہتمام کرنے کی سعادت ملی۔ یا اللہ جب تو نے یہ توفیق ہمارے شامل حال کر دی ہے تو مولا کریم اب اس سچے نظریے کے ساتھ ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھ، مولا کریم اللہ رب العالمین کی رضا کی کامل نیت کر لیجئے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا دیکھنا حق ہے، اسی کی یاد سے دلوں کو جلا ملتی ہے، اسی کی یاد سے دلوں کے میل دور ہو جاتے ہیں۔ حضور فرمائے لکل شیء سقالا، سقال القلب ذکر اللہ، ہر چیز کے میل چھڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور دلوں کے میل کو چھڑانے والا سقالہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، مرنا حق ہے، یہ ہوا وہی چلا رہا ہے، یہ آسمان اسی نے بنائے ہیں، یہ زمین اسی نے بنائے ہیں، ہم نے مر کر اسی کے پاس جانا ہے، یہ قبرستان میں جو ہمارے مسلمان بھائی آرام کر رہے ہیں، یہ اسی کی اس ذکر کیے ہوئے وعدے کی تکمیل پر ہیں، ہم نے بھی اسی منزل کی طرف آگے قدم بڑھانا ہے، اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر ہم اس کی قدرت کے جلووں میں گم ہو جائیں گے، اور جو اس سے ملنا چاہتا ہے، جو اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اس سے ملنے کا مشتاق ہے، رب کریم اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو اس سے ملنے سے بیزار ہے، رب کریم کی قدرت اس سے بیزار ہے۔ یا اللہ تجھ سے ملنا حق ہے، مرنا حق ہے، موت حق ہے، ہمارے پچھلوں نے جو کہا وہ سب حق ہے، اسی نیت کے ساتھ ایک دفعہ مل کر محض اللہ کی رضا کے لیے کلمہ لا نفی کو تھوڑا دراز کر کر پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد۔